السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن کلب میں اس ماہانہ درس قرآن کی محفل میں ہم سلسلے وار قرآن مجید کے مضامین کا خلاصہ سمجھ رہے ہیں. اس سے پہلے دو ماہ میں ہم دو پارے مکمل کر چکے ہیں, انشاءاللہ آج تیسرے پارے کے مضامین کا خلاصہ ہمارے سامنے آئے گا. تیسرے پارے میں سورۃ البقرہ کے بھی آخری حصہ ہے اور اس کے بعد سورہ آل عمران کا بھی آغاز اس سورت میں ہو جاتا ہے. سورۃ البقرہ کی جو آیات آج ہم نے پڑھنی ہیں ان میں انفاق کے حوالے سے اور دیگر مالی معاملات یعنی سود یا ادھار کے لین دین کے حوالے سے بڑے اہم حصے انشاءاللہ آج ہمارے بیان میں آئیں گے. سب سے پہلے آیت نمبر 253. اس آیت کا موضوع ہے انسان مجبور محض نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اس آیت میں انبیاء اور رسولوں کے حوالے سے حقیقت بیان فرمائی کہ اللہ نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, خاص طور پر دو رسولوں کا ذکر ہے. پہلے حضرت موسیٰ کا کہ جن کے آنے سے بنی اسرائیل کو امت کا اعزاز حاصل ہوا, اور پھر بنی اسرائیل کی طرف آخری رسول حضرت عیسیٰ کا. حضرت موسیٰ کو اللہ نے اعزاز بخشا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے شرف ہم کلامی بخشا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کئی معجزات عطا فرمائے, اور خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جبکہ بنی اسرائیل نے کوشش کی کہ ان کو صلیب پہ لٹکا دیا جائے, اللہ نے روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد کی, جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے, اور اللہ تعالی نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. رسولوں کی فضیلت کی یہ حقیقت بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو رسولوں کے آنے کے بعد لوگ اختلاف کا شکار نہ ہوتے, فرشتوں کی طرح انسان بھی مجبور محض ہوتے, اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور رسولوں کی تعلیمات کی پابندی پر مجبور ہوتے. لیکن نہیں, اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اختیار دیا ہے. رسولوں کے ذریعے سے اللہ نے حق کو واضح کر دیا اور باطل کا باطل ہونا کھول کے رکھ دیا. اب اس کے بعد اختیار ہے, کچھ لوگ وہ ہوں گے جو رسولوں کی باتوں کو مانیں گے, ان کا شمار اہل ایمان میں ہوگا. کچھ وہ بد نصیب ہوں گے کہ جو رسولوں کی باتوں کو نہیں مانیں گے, ان کا شمار کفار میں ہوگا, اور پھر دنیا میں ان کے درمیان آپس میں تصادم چلتا رہے گا, ایک کشمکش چلتی رہے گی. کیونکہ یہ سورت غزوہ بدر سے کچھ عرصہ پہلے نازل ہوئی
اور اسی رکوع میں جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کا، اس میں دوسرے پارے کے آخری حصے میں حضرت تالوت اور جالوت کے مارکے کا ذکر بھی آیا، تو صحابہ اکرام کو بھی تیار کیا جا رہا ہے کہ جنگیں بھی ہوں گی، اختلاف نہ صرف اختلاف ہوگا آپس میں بلکہ یہ معاملہ اختلاف کا تصادم اور جنگ کی حد تک جائے گا، اور تمہیں ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ حزب اللہ کو حزب الشیطان کے ساتھ کشمکش کی انتہا کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ یہ کشمکش اپنے انتہا کو پہنچ کر جنگ کے درجے تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 254 میں اللہ تبارک و تعالی نے انفاق کے حوالے سے مسلمانوں کو حکم دیا، لیکن بڑے ہلا دینے والے انداز میں۔ ظاہری بات ہے کہ بھی جنگ بدر ہونی ہے اور اس کے بعد جنگ کا مرحلہ شروع ہو جائے گا، اور جنگیں بغیر پیسے کے لڑی نہیں جا سکتی، ہتھیاروں کے لیے بھی، مجاہدین کی ضروریات کے لیے بھی ظاہری بات ہے کہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا قلۃ ولا شفاء، کہ جس روز نہ کوئی لین دین پھر کام آ سکے گا، جس روز نہ کوئی رشتہ داری کام آ سکے گی، جس روز نہ کوئی سفارش کام آ سکے گی، یعنی اس دن کی پریشانی سے، اس دن کی رسوائی سے بچنا ہے تو اس کا سامان آج کرو، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کھجور ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ تو جو توڑ چوڑ دروازے انسان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، جیسے دنیا میں انسان جرم کر کے اور بعض چوڑ دروازوں کے ذریعے سزا سے بچ جاتا ہے، کوئی تعلق کام آ جاتا ہے، کوئی دے دلا کر انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، کوئی سفارش کام آ جاتی ہے، فرمایا کہ ایسا کوئی چوڑ دروازہ قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آخر میں فرمایا آیت کے کہ والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہیں۔ یہاں اس سے مراد کیا؟ مراد یہ ہے کہ جس کے سامنے یہ انفاق کا حکم آ جائے اور اس کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں انفاق نہ کر رہا ہو، تو حقیقت کے اعتبار سے وہ شخص اس آیت کا کافر ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے قانونی کافر، اس پہ فتویٰ لگتا ہے، اس پہ فتویٰ نہیں لگے گا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ بھی کفر ہے کہ اللہ کا حکم سامنے آیا اور پھر بھی آدمی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر رہا ہو اور آخرت سے میں اپنی کامیابی کے لیے کوشش نہ کر رہا ہو۔ فرمایا ایسے لوگ کافر ہیں، اور یہ کافر حقیقت میں اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 255 آیت الکرسی، یہ توحید باری تعالیٰ کا خزانہ، اور ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ آیت الکرسی تمام آیات قرآنیہ کی سردار ہے۔ توحید باری تعالیٰ کے 12 پہلو اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں بیان کر دیے ہیں۔ نمبر 1، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہوبل ہئی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے، زندہ جاوید ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، القیوم، وہ دوسروں کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہے، دوسروں کی زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی نظر کرم کی محتاج ہے۔ پھر فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور اس کی زندگی وہ کسی شے کی، کسی آرام کی، کسی نیند، کسی اونگ کی محتاج نہیں۔ ہم بھی زندہ ہیں لیکن ہمیں زندہ رہنے کے لیے آرام چاہیے، ہمیں اونگ بھی آتی ہے، نیند بھی آتی ہے، غذا کی بھی ضرورت ہے، ہوا کی بھی ضرورت ہے، پانی کی بھی ضرورت ہے، حرارت کی بھی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیات وہ کسی قسم کی کمزوری کی محتاج نہیں، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر شے کا مالک بھی ہے، مختار بھی ہے، ہر شے اسی کی ہے، اسی نے بنائی ہے، اور اس کے اوپر اسی اللہ تعالیٰ کا اختیار چل رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کو بھی اس کی اجازت نہیں کہ وہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی شفاعت کر سکے، ہاں اللہ تعالیٰ اعزاز دے گا اپنے نیک بندوں کو، اور اللہ کی اجازت سے وہ اللہ کے بعض ایسے بندوں کے بارے میں شفاعت کریں گے کہ جو بندے اپنے اعمال کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکے، ان کو گریس مارک مل جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، رحمت کی شکل یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کو خود حکم دیں گے کہ آپ اس کے حق میں دعا کر دیجئے، وہ دعا کریں گے، اور جو آدمی پاس ہونے کے بالکل قریب پہنچا ہوا تھا لیکن پاس نہ ہو سکا، وہ ان بزرگوں کی شفاعت کے نتیجے میں اللہ کے حکم سے وہ بھی جہنم سے بچ جائے گا، جنت کا مستحق ہو جائے گا. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کس انسان نے ماضی میں کیا اعمال کر رکھے ہیں، اس وقت وہ کس سرگرمی میں کس کام میں لگا ہوا ہے، اس کی ترجیح اس وقت کیا ہے اور کل کیا کرنے والا ہے، وہ سب اس کے علم میں ہے. یہ بات کیوں بیان فرمائی؟ دنیا میں سفارش ہوتی ہے کسی بھی اتھارٹی کی لا علمی کی وجہ سے. ہم جا کر کہتے ہیں کہ غلطی سے اس شخص کو بھی اٹھا لیا گیا ہے، ورنہ یہ ہے کہ یہ جرم کرنے والوں میں شامل نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہہ سکتا اللہ کی لا علمی کی بنیاد پر کہ اللہ جو ہے وہ غلطی کے ساتھ اس کے خلاف غلط رپورٹنگ ہو گئی ہے. اللہ بذات خود ہر آدمی کے ہر عمل سے واقف ہے. اس کے بعد فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ تعالیٰ کا علم بڑا وسیع ہے اور اللہ کے علم میں سے کوئی حصہ نہیں پا سکتا مگر اتنا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے. کسی کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے علم سے جس کو جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی یعنی اس کا دائرہ اقتدار یہ چھایا ہوا ہے تمام آسمانوں پر تمام زمین پر. ولا یعودہ حفظہما، ان آسمان و زمین کی پوری نگرانی، ان کا انتظام و انصرام، ان کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھکا دینے والی نہیں ہے. اور فرمایا وہو العلی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند و بالا ہے، العظیم اور بڑی عظمتوں کا حامل ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرض نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھا کرو، اور جو لوگ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی باقاعدگی سے پڑھتے ہیں ان کے اور جنت کے درمیان کوئی شے حائل نہیں ہوتی سوائے موت کے، یعنی مرنے کے بعد ان خوش نصیبوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا. البتہ اس قسم کی احادیث میں یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ خوشخبریاں ان کے لیے ہیں کہ جو بنیادی تقاضے پورے کر رہے ہیں، حلال تک اپنے آپ کو انہوں نے محدود رکھا ہو، حرام سے بچتے ہوں، اپنے فرائض وہ ادا کر رہے ہوں. اب اگر خدا نہ خاص ہے ایک آدمی اللہ کے احکامات کو توڑ رہا ہے دھڑلے سے، دوسروں کے حقوق غصب کر رہا ہے، کسی کا مال کھا رہا ہے، کسی کی وراثت ہڑپ کیے بیٹھا ہوا ہے، یا سود کے گناہ میں ملوث ہے، یا جو ہے وہ فحاشی بدکاری، اور ساتھ اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی ایک عمل کر کے جنت مل جائے گی تو ظاہری بات ہے کہ وہ تو پھر بہت سارے جو اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید یا اللہ کے رسول کے احادیث میں ارشادات ہیں کہ ان کے خلاف بات چلی جاتی ہے. لیکن اگر ایک آدمی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی چھوٹی سی نیکی سے اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی نعمت دینے کا وعدہ کر رہا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 256 میں حقیقت یہ بیان ہوئی کہ کسی کو بھی انفرادی اعتبار سے اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، لا اکراہ فی الدین، ہاں لا آف دی لینڈ اللہ کا ہوگا اس لیے کہ اسی میں عدل ہے، اجتماعی قانون اسلام کا ہوگا، البتہ اس اسلام کی چھتری تلے انفرادی طور پر ہر ایک کو آزادی ہے، چاہے تو اسلام قبول کرے چاہے تو اسلام نہ قبول کرے. اسلام قبول کرے گا تو عزت ملے گی، اسلام قبول نہیں کرے گا تو چھوٹا بن کے رہنا پڑے گا اور جزیہ دینا پڑے گا. لیکن یہ ہے کہ اس کی جان، اس کی املاک، ان کی عبادت گاہوں اور ان کی اولاد، اس سب کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی ریاست کے ذمہ ہوگی. آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے واضح کر دیا ہے ہدایت کو گمراہی کے مقابلے میں. اب جو شخص ہدایت کا رستہ اختیار کر لے اور طاغوت کا انکار کرے، طاغوت کا لفظ پہلی مرتبہ قرآن مجید میں اس آیت میں آتا ہے، طاغوت بنا ہے طغیانی سے، سرکشی کرنے والا، حد سے گزرنے والا، ایک ہے فاسق اللہ کا حکم توڑنے والا، وہ بھی باغی ہے، لیکن ایک فاسق سے بھی اگلا درجہ ہے، ایک ایسا شخص ہے جو اللہ کا دشمن ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مرضی نہیں میری مرضی چلے، یہ ہے جو کہ طغیانی پر اتر آیا ہے. ایک ہے اللہ کا حکم توڑ رہا ہے، یہ بھی جرم ہے، یہ فسق و فجور ہے، اور ایک یہ ہے کہ ایک شخص کہے کہ نہیں میری مرضی چلے گی، میرا قانون چلے گا. ایک زمانے میں نمرود طاغوت تھا، اس کا ذکر اگلے رکوع میں آتا ہے، اس کے بعد ایک زمانے میں فرعون طاغوت تھا. اسی طریقے پر آج کی اگر اسمبلیاں وہ یہ طے کر لیں کہ ہم جو چاہیں قانون سازی کر سکتے ہیں، ہم پابند نہیں ہیں حدود اللہ سے، تو یہ آج کے طاغوت ہیں. کوئی بادشاہ، کوئی ڈکٹیٹر اگر وہ کہے کہ میں جو مرضی قانون بناتا رہوں تو آج کا ڈکٹیٹر ہے. تو فرمایا کہ جس نے بھی اللہ کے ان دشمنوں کا انکار کیا اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑا، اس نے ایک مضبوط سہارا پکڑ لیا، ایسا سہارا کہ جو اب چھوٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں کا ساتھی ہے اور ہر وقت اللہ ان کی رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ زندگی میں بار بار دو راہے آتے ہیں، ایک راستہ حق کا ہوتا ہے، ایک راستہ شر کا ہوتا ہے۔ بار بار زندگی میں انسان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، ایک توازن کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھاتا رہتا ہے، گویا انہیں غفلت کے گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جو بد نصیب طاغوت کے ساتھی ہو جائیں، طاغوت کے اتحادی ہو جائیں، طاغوت کے پجاری ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں انہی کے حوالے کر دیتا ہے، وہ مسلسل اپنے گمراہ کن تصورات کے ذریعے سے انہیں ہدایت سے نکال کر اور گمراہی کے اندھیروں کی طرف لے جاتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو اپنے معاشرے میں نظر آ جائیں گی کہ وہ لوگ جو کہ کسی بھی جو ہے وہ وقتی قوت کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، حق کا ساتھ دینے کے بجائے اس سے ڈر جاتے ہیں، اس کے بعد اپنے غلط اعمال کے لیے کیسی کیسی توجیہات پیش کرتے ہیں۔ اب یہ باتیں آج سمجھانا کو مشکل نہیں ہے، ہمارے سامنے اس وقت پوری دنیا میں ایک جو ہے وہ ظلم کا بازار گرم ہے، اور جو لوگ بھی ظلم کے بازار میں امریکہ کے اتحادی اور اس کے سامنے گردن جھکا چکے ہیں، وہ اپنے غلط کاموں کے لیے کیسی کیسی تاویلیں اور کیسے کیسے فلسفے پیش کرتے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں۔ یہ ہے ہدایت سے محروم ہو کر گمراہی کے اندھیروں میں جانا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک طاغوت کا ذکر ہے، نمرود کا، اپنے دور کا طاغوت۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس پر حجت کیسے قائم کی؟ آیت نمبر 258، ابراہیم علیہ السلام نے جب ستارے چاند سورج ان کی پرستش کا انکار کیا، بت خانے میں داخل ہو کر بتوں کو توڑ دیا، بڑے بت کو سلامت رہنے دیا تاکہ لوگوں پر حجت پوری ہو جائے، بڑے بت سے بھی جا کے پوچھ سکتے تھے کہ بھئی کس نے حرکت کی ہے، لیکن کو بتانے پر قادر نہیں۔ اب جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے بادشاہ وقت کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ وہ منظر بیان ہوا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 258 میں۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا نمرود نے کہ تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، یعنی مجھے تمہارا کوئی خوف نہیں ہے، تم میری جان نہیں لے سکتے، میری جان تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، میری جان میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے فوری طور پر کہا کہ یہ زندگی موت میرے اختیار میں ہے، اور فوری طور پر اس نے ایک بے گناہ شخص کو مروا دیا، اور ایک ایسے شخص کو جس کے بارے میں سزا موت کا فیصلہ کر دیا تھا بری کر دیا، رہا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتمام حجت کے لیے آخری بات کہہ دی، کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، اگر تمہارا اختیار ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ فبہت الذی کفر، وہ کافر سجدہ ہو کر رہ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد 259 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام 587 قبل مسیح میں، جبکہ بیت المقدس پر بخت نصر نامی بادشاہ نے ایک تباہی پھیر دی تھی اور پورے شہر کو اجاڑ دیا تھا، وہ حضرت عزیر اس وقت شہر سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے، واپس آئے اور شہر کی بربادی دیکھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیے ہوئے علم کی بنیاد پر جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر سے بھی اور بڑے کام لینے، یہاں بڑے بڑے واقعات ہونے، تو بڑے حیران ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس مردہ سرزمین کو دوبارہ کیسے آباد کرے گا، اسے دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ایک تجربے سے گزارا اور انہیں اللہ نے سلا دیا۔ وہ سوتے رہے 100 برس تک، 100 برس کے بعد جب اٹھے تو ان کا کھانا اور ان کا مشروب وہ بالکل اسی حالت میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، جس چیز کو چاہے اپنی اصل حالت میں برقرار رکھے اور جس چیز کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے باقی پن تاری کر دے۔ البتہ جو ان کا گدھا تھا وہ نہ صرف مر چکا تھا بلکہ اس کی ہڈیاں بھی زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ حضرت عزیر کے سامنے اللہ نے اس گدھے کی جو ہڈیوں کا چورا تھا ان سے دوبارہ ہڈیاں بنائی، گدا جو ہے ان ہڈیوں کے حوالے سے اس کی ہڈیاں کھڑی ہوئی، ان کے اوپر گوشت چڑھا اور گدا ان کی آنکھوں کے سامنے زندہ ہو گیا، اور عزیر علیہ السلام کو اس تجربے سے معلوم ہو گیا، پکار اٹھے کہ میں جان گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہی سے حضرت عزیر کو ایک تحریک ملی، اور تحریک یہ ملی کہ جب اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو مردہ قوم میں بھی زندگی پیدا کی جا سکتی ہے۔ لہذا حضرت عزیر علیہ السلام نے دوبارہ یہودیوں کے اندر، اسرائیلیوں کے اندر ایک تحریک پیدا کی ایمان کی، اصلاح کی. وقت نصر نے جب قید کیا تھا، اپنے ساتھ دے گیا تھا اسرائیلیوں کو، تو 100 سال کے بعد ہی تقریباً ایران سے ایک بادشاہ ذوالقرنین اٹھے اور انہوں نے عراق پر، بابل پر حملہ کر کے وہاں سے اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو آزاد کر دیا. وہ واپس آنا شروع ہوئے، حضرت عزیر اپنے تجربے سے گزر کر وہاں موجود تھے، ان کے اندر ایمان اور اصلاح کی ایک تحریک چلائی اور دوبارہ یاداشت کی بنیاد پر تورات کو مرتب کیا اور پھر سے اسرائیلی قوم کو ایک زندہ قوم بنا دیا. اور اس کے بعد انہوں نے پھر اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور دوبارہ حیکل سلیمانی بھی تعمیر کیا اور پھر سے انہوں نے ایک عظیم جو ہے ریاست قائم کی، مکابی سلطنت. اس کے بعد آیت نمبر 260 میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ مجھے میرے اطمینان قلب کے لیے بتائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے لو اور ان پرندوں کو اپنے ساتھ اس طرح سے مانوس کرو کہ تمہاری ایک آواز پر دوڑے ہوئے چلے آئے، اور اس کے بعد ان کو ذبح کر دو، اور ذبح کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے کرو اور ان کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں کے اوپر جا کر بکھیر دو، اس کے بعد ان کو بلاؤ، تم دیکھو گے کہ اڑتے ہوئے تمہارے پاس چلے آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، وہ ٹکڑے پرندوں کے فضا کے اندر بلند ہوئے، آپس میں ملے، تمام پرندے دوبارہ زندہ ہوئے، اڑتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو بعض ایسے مشاہدات کراتا ہے تاکہ انہیں حق الیقین حاصل ہو جائے. کہا جاتا ہے کہ پیغمبر ہر سے گوید دیدہ گوید، یہ لفظ الفاظ تو آتے ہیں کلندر کے لیے، پتہ نہیں کلندر کا کوئی وجود ہے کہ نہیں ہے، لیکن پیغمبر کے بارے میں یہ بات 100% صحیح ہے کہ پیغمبر ہر سے گوید دیدہ گوید. پیغمبر جو بات بیان کرتا ہے وہ آنکھوں دیکھی بات بتاتا ہے. اللہ نے یہ حقیقت بیان کی ہے سورہ انعام میں بھی کہ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان زمین کے کچھ عجائبات دکھائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو جائے، یقین کی بنیاد پر کہیں کہ ہاں میں نے خود جنت دیکھی ہے، میں نے خود جہنم دیکھی ہے، میں نے خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کچھ آثار دیکھے ہیں، اور اس کی بنیاد پر زیادہ یقین کے ساتھ لوگوں کے سامنے ایمان کی دعوت کر سکیں. اس کے بعد اس سورت میں جو ایک بڑا اہم مضمون اپنے کلائمکس پر آیا ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کا، آیات 261 سے لے کر آیت 273 تک. یہاں نوٹ کیجئے کہ لکھا ہوا ہے 12 پہلو، لیکن 13 پہلو ہیں جو انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے یہاں پر بیان ہوئے ہیں. ایک پہلو مسوا ہے، وہ انشاءاللہ میں درمیان میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا. پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خلوص کے ساتھ انفاق کا اجر، وہ کم از کم اجر 700 گنا، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا مزید بڑھائے گا، نمبر ایک. نمبر دو، شیطان ہمارا دشمن ہے، اول تو وہ ہمیں خرچ کرنے نہیں دیتا، بخل کے مشورے دے گا، اور اگر خرچ کر دیں گے تو ہمارے انفاق کو ضائع کرنے پر تلا ہوتا ہے، کسی طرح سے ان کا خرچ یہ برباد ہو جائے. اور وہ خرچ کیسے برباد ہوتا ہے؟ خرچ کرنے کے بعد احسان جتلانا، اور یا یہ ہے کہ جس پر خرچ کیا اس کے اوپر طنز کرنا کہ تم تو ہماری روٹیوں پر پلے ہو، بھول گئے ہو جب تم آئے تھے میرے پاس کتنے پریشان تھے، میں نے تمہاری مدد کی تھی. اگر خدا نہ خواستہ یہ روش اختیار کی، احسان کیا یا طنز کیا، وہ اجر انسان کا ضائع ہو جائے گا. اس کے بعد نقطہ 3 یہاں پر میں سے وہ نوٹ کیجئے کہ انفاق کا مقصد صرف ہونا چاہیے اللہ کی رضا کا حصول اور آخرت کی نجات کا حصول. خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص دکھاوا کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورت بتاتی ہے کہ اس کا نہ اللہ پر ایمان نہ آخرت پر ایمان، گویا اس کا انفاق نہ اللہ کے لیے ہے نہ آخرت کے لیے ہے. اللہ زین ينفقون اموالهم ریاء الناس ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تو گویا ایمان کی نفی ہو جائے گی اگر انسان خدا نہ خواستہ دکھاوے کے لیے انفاق کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. آپ کو نظر آئے گا کہ آج ہمارے ہاں معاشرے میں یہ چیزیں عجیب جو ہے وہ بن گئے ہیں، ہمارے بہت سارے رسم و رواج، خرچ کرتے ہیں نیک کاموں پر لیکن ساتھ تصویریں کھینچوا لیتے ہیں، اخبارات میں تصویریں آ رہی ہیں کہ جناب فلاں لوگ جو ہے وہ بھیج رہے ہیں متاثرین کے لیے سامان اور ٹرک کے سامنے کھڑے ہو کے تصویریں کھینچ رہی ہیں، سلائی مشینیں تقسیم کر رہے ہیں تصویریں کھینچوا رہے ہیں، آٹے کے سہرے تقسیم کر رہے ہیں تصویریں کھینچوا رہے ہیں، اپنے ناموں کے ہاسپٹلس کے اندر وارڈ بنوا رہے ہیں. بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو شیطان یہ ساری پٹیاں پڑھا کر ہمارے نیک کاموں کو برباد کرنے پر وہ تلا ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اب تک جو کچھ اس پہ معاف فرمائے اور آئندہ کے لیے احتیاط کی توفیق عطا فرمائے. چوتھی بات یہاں پر یہ بیان ہوئی کہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ انفاق کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ساتھ دکھاوا کر دیتے ہیں. ان کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک چٹان پر کچھ ریت پڑی ہوئی تھی, کس نے وہاں جا کے کچھ بیج ڈال دیے کہ شاید بارش ہو تو کوئی فصل نکل آئے, لیکن جب بارش آئی تو چونکہ وہ چٹان تھی, نہ صرف یہ کہ ریت پانی سے بہ گئی بلکہ جو بیج ڈالا تھا وہ بھی ساتھ بہ گیا. یعنی جو بھی انویسٹمنٹ کی تھی اس سے فائدہ کیا ہوتا, بلکہ انویسٹمنٹ سرمایہ بھی ڈوب گیا. اسی طریقے پر ان کا سارے کا ساری انویسٹمنٹ, ان کا اتفاق ڈوب جائے گا اگر خدا نہ خاصا یہ دکھاوا کر رہے ہیں. پانچویں بات یہ بیان فرمائی کہ البتہ جو شخص خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اس لیے تاکہ دین پر ثابت قدمی حاصل ہو, جہاں انسان کا مال ہوتا ہے وہیں انسان کا دل ہوتا ہے, تو اگر اس نے اپنا مال خرچ کیا ہوا ہے کچھ اللہ کے دین کے لیے, نیک کاموں کے لیے, تو نیک کاموں پر دین پر اسے ثبات حاصل ہوگا. فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جس نے کہ زراعت کی کسی اونچی جگہ پر کہ جب بارش آئی تو جڑوں کے اندر خوب پانی گیا, تو اگر معمولی بارش ہوئی تب بھی جو ہے وہ پھل آ گیا, اور اگر بارش زیادہ ہوئی تو پھل دو چند آیا. پھر چھٹی بات یہ بیان فرمائی کہ جو لوگ بھی انفاق کرنے کے بعد دکھاوا کرتے ہیں, احسان جتاتے ہیں, تانہ دیتے ہیں, ان کی مثال جو ہے وہ ایک بوڑھے باغبان کے حوالے سے دی گئی. تصور کرو کہ ایک باغبان ہے جس نے کہ ایک باغ لگایا ہے اور اس کا باغ خوب پھل لا رہا ہے, لیکن باغبان اب خود رفتہ رفتہ بوڑھا ہو گیا. اچانک ایک زوردار لو کا جھونکا آیا اور اس نے آ کر پورے باغ کو جھلسا کے تباہ کر دیا. بچے بھی اس کے چھوٹے ہیں کہ دوبارہ فوری باغ لگ بھی نہیں سکتا. اب جو حسرت اس بوڑھے باغبان کو ہوگی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی پوری زندگی کا سرمایہ جل کر راکھ ہو گیا, اس سے زیادہ حسرت ہوگی اس بدنصیب کو کہ جس نے یہاں پر خرچ کیا, لیکن یہ ہے کہ دکھاوا کر کے, تانا دے کر, تنس کر کے, احسان جتلا کر اپنے انفاق کو برباد کر لیا. قیامت کے دن حسرت کرے گا کہ میں نے خرچ بھی کیا لیکن یہ ہے کہ میرے ہاتھ پلے بھی کچھ نہ آیا. نمبر سات, اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں اچھی چیز پیش کرو. انفقوا من طیبات ما کسبتم اور ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون, جو ردی چیز ہے جسے تم خود پسند نہیں کرتے وہ اللہ کی راہ میں دینے کی کوشش مت کرو. اگر تمہیں وہ کوئی وہ چیز دے کیا تم اسے خود قبول کرو گے؟ تو جو چیز اپنے لیے پسند نہیں ہے وہ تم اللہ کی راہ میں کیوں دینا چاہ رہے ہو؟ پھر آٹھویں بات یہ بیان فرمائی کہ شیطان ہمارا دشمن ہے کہ جو ہمیں خرچ کرنے سے روکتا ہے, ہمیں وہ ڈراتا ہے فقط سے کہ برے حالات آ جائیں گے اور جو ہے وہ مشکل حالات کے لیے بچا کے رکھو, لیکن یہی شیطان ہمیں فحاشی کی ترغیب دیتا ہے, اور فحاشی کے لیے, بہودہ فیشنوں کے لیے, تفریحات کے لیے اور مکس گیدرنگ اور اس قسم کی تقریبات کے لیے ہم لوگ پیسہ پانے کتنا بہا رہے ہوتے ہیں شیطان کی ترغیب پر, لیکن نیک کاموں کے لیے پیسہ خرچ کراتے ہوئے شیطان ہمیں جو ہے وہ ڈراتا ہے کہ برے حالات آ جائیں گے اور ایک مشکل وقت کے لیے اپنے پیسے کو بچا کے رکھو. البتہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اور عطا کرے گا. کبھی بھی اللہ کی راہ میں دینے سے تم مفلس نہیں ہوگے, دنیا کے اندر بھی اللہ وسعت دے گا, آخرت میں اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ یہ پیسہ تمہارے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بن جائے گا, اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے اس کا اجر عطا فرمائے گا. اس کے بعد اب نویں بات بیان فرمائی کہ روپے پیسہ خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے, اسی کے دوران فرمایا کہ لوگ روپے پیسے کو بڑی دولت سمجھتے ہیں, اللہ کے نزدیک بڑی دولت کچھ اور ہے, اور وہ ہے حکمت. حکمت کیا ہے؟ وقت اس شے کی محل ہی, ہر چیز کو اس کے اصل مقام کے اوپر رکھنا, اور یہ کب ممکن ہے؟ جبکہ آدمی ہر شے کی حقیقت سے واقف ہو. لہٰذا ایک تعریف کی گئی حکمت کی کہ حکمت وہ باطنی بصیرت ہے, وہ بصیرت کے جو انسان کے دل میں ہوتی ہے, دلے بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. اس باطنی بصیرت سے انسان چیزوں کی حقیقت کو دیکھ لیتا ہے, ان کے ظاہر سے متاثر نہیں ہوتا. اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے کہ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے, لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. اصل چیز حکمت ہے. اللہ نے حضرت لقمان کو حکمت دی تھی اور ان کی حکیمانہ باتوں کا خلاصہ اللہ نے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں بیان فرمایا. اللہ کے نزدیک اتنی اس کی اہمیت تھی کہ اللہ نے ان کا پورے کا پورا واز اپنے بیٹے کے نام قرآن پاک میں محفوظ کر دیا. اتنی اللہ کے نزدیک حکمت کی قدر ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی باطنی بصیرت عطا فرمائے, ہم چیزوں کے ظاہر سے متاثر نہ ہوں. اللہ کے رسول کی دعا ہے, اللہم ارن الاشیاء کما ہیا, اے اللہ میں چیزوں کو ایسے دکھا جیسے کہ وہ چیزیں ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی چیز کی ظاہر سے ہماری نگاہیں چکا چون ہو جائے. جیسے اقبالی نے کہا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سرنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. بظاہر بڑا متاثر کن ہے مغرب کا جو بھی ظاہر ہے، حقیقت کے اعتبار سے اس کی کیا خباستیں ہیں، وہ آج یورپ کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں. وہاں پر جس طرح سے مٹی پلید ہوئی ہے عورت کی، جو نو مسلم عورتیں ہیں عیسائیوں کی ان کی زبان سے سنیے، بدقسمتی سے ہماری عورتیں انہی کے نقش قدم پر آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور رفتہ رفتہ بے حیائی کی حدود پھلانگتی چلی جا رہی ہیں. اس کے بعد دسویں بات یہ بیان فرمائی کہ اگر صدقات علل اعلان دیے جائیں تو یہ بھی اچھا ہے، اس کے ذریعے سے بھی نیت یہ ہو کہ دوسروں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو، وہ بھی مقابلے میں آ کر وہ بھی اللہ کی راہ میں دیں. لیکن اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ صدقات دیے جائیں خفیہ طور پر تاکہ دکھاوے کا امکان نہ ہو، یہ راستہ زیادہ محفوظ ہے. گیارہویں بات یہ بیان فرمائی کہ انفاق فی سبیل اللہ سے اولین حقدار وہ درویش ہیں کہ جنہوں نے صرف دین کی خدمت کے لیے ترک معاش کیا ہوا اور اختیاری فقر اختیار کر رکھا ہے. اشارہ ہے اصحاب صفا کی طرف، اصحاب صفا بڑے باصلاحیت اور ذہین لوگ تھے، اگر وہ بھی دنیاوی کاروبار میں لگ جاتے خوب بنا سکتے تھے، لیکن ان اللہ کے بندوں نے اپنے آپ کو محدود کر لیا کم سے کم پر. ہوتا یہ تھا کہ دو دو بھائی آپس میں بنے ہوئے تھے، ایک بھائی جا کر محنت کرتا کچھ لے آتا، جب تک وہ ہوتا دو بھائی مل کے کھاتے رہتے، اس کے بعد دوسرا بھائی چلا ہے وہ کوئی محنت مزدوری کر لیتا. لیکن مسجد نبی میں ہر وقت موجود اور اللہ کے رسول کے صدا سن رہے ہیں، ان کو لکھ رہے ہیں اور وحی کی کتابت کی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں، کہیں پر اللہ کے رسول کو ضرورت ہوتی ہے تبلیغ کے لیے وہاں پر ان کو تبلیغ کے لیے بھیج رہے ہیں. فرمایا کہ تمہارے انفاق کے اولین حقدار ایسے دین کے خادم ہیں، اور یہ لوگ کسی سے لپٹ کر مانگتے نہیں، یہ کوئی پیشاور بھکاری نہیں ہے، لیکن تم ان کے چہروں سے دیکھو ان کے فقر کو، ان کی لاغری کو، ان کی بھوک کو، اور تم ان کی مدد کرو، یہ تمہارے انفاق کے اولین حقدار ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 12 نقطہ یہاں پر یہ بیان ہوا انہی آیات میں کہ انفاق کا مقصد صرف اور صرف ہونا چاہیے اللہ کی رضا کا حصول. ایسا انفاق انسان کے اپنے بھلے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی اس انفاق کی وجہ سے اسے گناہ معاف کر دے گا، اسے بھرپور عزت عطا فرمائے گا. لہذا سوچ لو کہ جو تم انفاق کر رہے ہو یہ تم اللہ پر احسان نہیں کر رہے، کسی پہ احسان نہیں کر رہے، بلکہ یہ تم اپنے لیے ہی آخرت کا سامان کر رہے ہو. اور اس کے بعد ایک بات نمبر 13 یہاں یہ بیان ہوئی کہ باتیں اللہ کے نبی آپ نے کھول کھول کے ان کے سامنے بیان کر دی ہیں، لیکن کس نے اس حق کو قبول کرنا ہے، کس نے حق کی راہ کی پیروی کرنی ہے، یہ اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی ان کو ہدایت دینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے یہ حق، یہ باتیں کھول کھول کے ان کے سامنے بیان کر دیجئے، اس سے دائی کو پھر مایوسی نہیں ہوتی. ورنہ یہ ہے کہ دائی محنت کرتے کرتے بالآخر تھک جاتا ہے کہ میں نے کس کس طریقے پر ان تک بات پہنچائی، لیکن یہ ہے کہ یہ ان میں تبدیلی نہیں آ رہی. تو کسی بھی شخص کے اندر تبدیلی یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، کسی کا دل تبدیل کرنا اللہ کے اختیار میں ہے. ہر دائی کا کام صرف یہ ہے کہ وہ پورے خلوص کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ اللہ کا پیغام بلا کم و کاس وہ اللہ کے بندوں تک پہنچاتا رہے. اس کے بعد آیت 274-276 میں اللہ تبارک و تعالی نے فاضل سرمائے کے استعمال کی دو انتہائی شکلیں بیان کی ہیں، ایک اس کا اعلیٰ استعمال اور ایک اس کا گھٹیا استعمال. اعلیٰ استعمال یہ ہے کہ رقم آپ کے پاس فاضل ہے، آپ یہ رقم اللہ کی راہ میں دے دیں، اس سے بہتر انویسٹمنٹ ہو نہیں سکتی. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا. تو یہاں فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جو دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کھلے بھی خرچ کرتے ہیں، چھپے بھی خرچ کرتے ہیں، دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، رات میں بھی خرچ کرتے ہیں. اسی فاضل سرمایہ کا گھٹیا ترین استعمال یہ ہے کہ انسان اسے سودی قرضے کے اوپر کسی کو دے دے کہ یہ پیسے تم لے لو، اور چاہے تمہیں نقصان ہو چاہے فائدہ ہو، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، مجھے تو اس کے اوپر اتنا اضافہ چاہیے. یہ ہے بدترین استعمال فاضل سرمایہ کا. درمیان کی شکلیں یہاں پر بیان نہیں ہوئیں، درمیان کی شکل ایک قرضے ہنسنا دیے کہ آپ کسی کو قرضہ دے دیجئے اور اس کے بعد طے کر لیے کہ اتنے سے بعد واپس کر دینا، اس سے کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور یا یہ ہے کہ مشارکت بھی ہو سکتی ہے، مضاربت بھی ہو سکتی ہے. لیکن گھٹیا استعمال ہے کہ پیسے کو دینا سود کے اوپر. فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، جو وہ اللہ زینہ یا قلون الربا، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہوں گے مگر اس شخص کی طرح کہ جس کو کسی شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا، جیسے آج وہ پیسے کے پیچھے پاگل ہے، انہیں کوئی کسی کے دکھ کسی کے پریشانی کا احساس نہیں، یہ ان کا پاگل پن قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا اور پاگلوں کی طرح وہ میدان حشر کے اندر بھی مارے مارے پھریں گے. کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ کہ تنزیہ کہا کرتے تھے کہ انما البیع مثل الربا، جو تم تجارت کرتے ہو تمہاری تجارت بھی سود کی طرح ہے. یہ نہیں کہا کہ ہمارا سود تمہاری تجارت کی طرح ہے، بلکہ تنزیہ انداز سے کہا کہ تمہارا کاروبار بھی سود کی طرح ہے، تمہیں بھی کاروبار میں 100 پر 110 مل گئے، ہم نے بھی 100 ہم نے بھی 110 لے لیے. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کاروبار میں اور سود میں فرق ہے، کاروبار میں رسک بھی ہے محنت بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کوئی بھی دلیل نہیں بیان فرمائی، بلکہ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا حکم. فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے. اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اگر اللہ کو مانتے ہو تو پھر کسی دلیل کی ضرورت نہیں، اللہ کا یہ حکم ہے، اس نے تجارت حلال کی ہے، سود کو حرام کیا ہے. جس کے پاس یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور اگر وہ باز آ گیا تو پھر اس کے ماضی کے بارے میں بات خصوص دنیا میں نہیں ہوگی، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. لیکن جس نے اس حکم کے آنے کے بعد بھی سودی لین دین جاری رکھا تو یہ لوگ ہیں جو کہ جہنم والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. مزید فرمایا کہ سود کے ذریعے سے معاشرے میں خباثتیں پھیلتی ہے، جم حق اللہ الربا و یرب صدقات، اور صدقات کے ذریعے سے معاشرے میں پاکیزہ جذبات پروان چڑھتے ہیں. سود کے ذریعے سے کیا کیا خباثتیں پھیلتی ہیں؟ ایک ہمارا کتاب کیا ہے سود کی حرمت اور اس کی خباثتیں، وہ انشاءاللہ آپ کو یہاں سے مل جائے گا. کچھ 26 خباثتیں ہیں سود کی کہ جس کا بیان اس کتاب سے میں آپ کو مل جائے گا. اس کے بعد آیت نمبر 270 میں اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر کیا ہے نماز کا اور زکات کا. اس سے پہلے آیت 238 میں مسائل بیان ہو رہے تھے نکاح اور طلاق کے، درمیان میں نماز کا ذکر آ گیا تھا. یہاں بھی مسائل بیان ہو رہے ہیں مالی معاملات کے، درمیان میں نماز کا ذکر آ گیا. وجہ یہ ہے کہ نماز یہ انسان کو اللہ کی بھی یاد دلاتی ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی کی بھی یاد دہانی کراتی ہے. جس طرح ہم نماز میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، کل قیامت کے دن بھی ایسے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور وہاں اللہ کو جواب دہی کرنی ہے. تو اگر آج ہم معاملات میں گڑبڑ کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جواب دہی میں کیسی رسوائی ہوگی. اور نماز میں ہم اللہ سے بار بار اپنا عہد بندگی دہراتے ہیں، اِیّاک نعبدُ، اے اللہ تیری ہی غلامی کرتے ہیں اور کریں گے. ظاہر بات ہے کہ جس کو ان الفاظ کا مفہوم پتا ہو، ان الفاظ کا کچھ بھی احساس ہو، کیا وہ شخص باہر جا کر اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ کیا سود میں ملوث ہو سکتا ہے؟ کیا وہ نکاح و طلاق کے حوالے سے اللہ کے احکامات کو توڑ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اس لیے قرآن پاک کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے. اگر نماز واقعی نماز ہے تو پھر یہ نماز انسان کو غلط کام پر نہیں جاری اپنا عمل رکھنے دیتی. اسی طرح سے زکوٰۃ کے ذریعے سے دل سے پیسے کی محبت نکلتی ہے، یہ پیسے کی محبت ہی سود لینے کا باعث بنتی ہے. تو یہاں فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جو نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں. اس کے بعد آیت 278-280 میں اللہ نے فرمایا کہ عملی اعتبار سے بدترین گناہ سود ہے، نظری اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے شرک، اور عمل کے اعتبار سے سود. یہاں پر فرمایا اللہ نے کہ سود سے باز آ جاؤ، اور اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو آئے 279 میں پھر سخت وعید ہے، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، پھر کان کھول کے سن لو اعلان جنگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کے بعد حدیث میں بھی اسی حوالے سے بڑے سخت الفاظ آئے، الربا سبون ہو بن، ربا سود اس کے 70 وبال ہیں، 70 اس کی خباستیں ہیں. اور فرمایا ائی سروہا این کے ہر رجولو ام ہو، اور سب سے کم تر اس کا وبال یا اس کے گناہ کا پہلو یہ ہے کہ ایک آدمی نکاح کر لے اپنی ماں کے ساتھ. یہاں لفظ نکاح استعمال ہوا ہے. ڈاکٹر سبھی صاحب ہمارے ایک استاد ہیں، وہ اس حوالے سے ایک بات کہا کرتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سود کا متبادل کہا ہے، ہم چاہتے ہیں سود چھوڑ دو، علماء نے کوئی متبادل پیش ہی نہیں کیا. وہ مثال دیتے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں نے بڑی کوشش کی اپنے بہن کے رشتے کے لیے، لیکن رشتہ کوئی نہیں مل رہا ہے. اب میں خود اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو کیا معاشرہ اسے قبول کر لے گا؟ کبھی قبول نہیں کرے گا. حالانکہ وہ کہے متبادل ہے ہی نہیں, میں کیا کروں, میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن نہیں رشتہ ملتا, میں خود کر رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ نہیں کرتا کوئی. اس مولانا مدودی نے ایک ساتھ سے کہہ دیا تھا کہ وہ بالکل اللہ کو مانتے نہیں تھے, دہریے تھے انہوں نے, اور مولانا سے کہا کہ مولانا میری ایک بہن ہے اس کے رشتے کے لیے پریشان ہوں. تو آپ نے پوچھا اس سے کہا تم خود اس سے نکاح کر لو گے؟ اس نے کہا نہیں. پوچھا کیوں نہیں کرو گے؟ ایک ہی وجہ ہے اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے یہ نکاح حرام کیا ہے اور کوئی دلیل نہیں, عقلی اعتبار سے کوئی دلیل نہیں. عقلی اعتبار سے تو بڑا مناسب رشتہ ہے, اچھی طرح سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ایک دوسرے کے مزاج سے واقف ہیں, لیکن بڑے سے بڑا دہریہ بھی یہاں پر آ کر مانتا ہے کہ ہاں اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کے بھی احکامات ہیں ان کا پاس کرنا. تو جس طرح نکاح کے حوالے سے ہم اللہ کے احکامات کا پاس کرتے ہیں, کوئی متبادل کی بات نہیں کرتے, کوئی دلیل کی بات نہیں کرتے, اسی طرح سے ہر معاملے میں اصل اہمیت صرف اللہ کے حکم کی ہے. لہذا نہ متبادل کی بات کریں نہ کوئی دلیل کی بات کریں. اللہ نے ایک چیز حرام کی ہے, وہ حرام ہے. تو فرمایا کہ نکاح کے 70 ببال ہیں, ان میں سے کم تر درجہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر رہا ہو. تو جس طرح یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے, آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سود اس کے مقابلے میں کتنا بڑا زیادہ گناہ ہے. فرمایا سود سے جو توبہ کر لے گا اس کا اب حق صرف اپنے اصل مال پر ہے. مزید ہدایت دی گئی کہ اگر مقروض بیچارہ تنگ دست ہے اسے مہلت دو تاکہ جب اس کی حالات ٹھیک ہو جائیں تو تمہارا پیسہ تمہارا اصل زر ہے واپس کر دے. اس کی بھی بڑی جو ہے وہ احادیث کے اندر بشارت آئی ہے کہ اگر کسی مقروض کو انسان مہلت دے تو ہر روز اللہ تعالیٰ اتنا ہی پیسہ اپنی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب دے دے گا. اور اگر اس سے آگے بڑھ کر انسان یہ سوچے کہ میرے پاس یہ پیسہ فاضل ہے, یہ بیچارہ تنگ دست ہے, میں اس کو معافی کر دوں, تب تو اجر 700 گنا ملے گا, اس سے بھی زیادہ ملے گا. تو فرمایا بہتر ہے کہ تم اس کو معافی کر دو, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم اس بات کو جان لو. اس کے بعد آیت نمبر 281, بعض روایات کے مطابق یہ قرآن مجید کی سب سے آخری آیت ہے جو کہ نازل ہوئی. اس آیت میں ہلا دینے والے انداز میں بتایا گیا کہ اصل انسان کی اصلاح کا ذریعہ یہ احساس ہے کہ آخرت میں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دہی کرنی. جتنا یہ احساس گہرا ہوتا چلا جائے گا اتنا ہمارے اپنے عمل کی اصلاح ہوگی, اتنا ہم معاشرے کے لیے ایک سکون کا ذریعہ بنیں گے, معاشرے کی بھی اصلاح کا ذریعہ بنیں گے, معاشرہ ہمارے شر سے بچتا چلا جائے گا. فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, اس دن سے بچو کہ جس روز اللہ جس روز کہ تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے, یعنی اس روز کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی, اس روز کی رسوائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو جس روز کے تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ بھی اس نے کیا, اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد آیت نمبر 282, یہ قرآن مجید کی سب سے طویل ترین آیت ہے جس میں کردہ نے ادھار کے معاملے کے حوالے سے ہدایات کے قرآن عطا فرمائی ہیں. یہاں پر بھی نوٹ کیجئے کہ 10 ہدایات ہیں, لکھی ہوئی 9 ہیں, ایک ہدایت میں درمیان میں اور اس کا اضافہ کرا دوں گا. فرمایا کہ ادھار ہمیشہ یک طرفہ ہونا چاہیے, یہ چیز صحیح نہیں ہے کہ دونوں طرف ادھار چل رہا ہو. اسی کی وجہ سے معاشرے میں پھر جو ہے وہ مختلف استحصال کے ذریعے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی کسی کے پاس گندم تیار ہے نہیں, لیکن گندم جو ہے وہ کاشت کرنے والے فرض کیجئے کہ 10 زمیندار ہیں. اب ایک آدمی گیا اور اس نے سب کو جو ہے وہ صرف دانا پکڑوا دیا کہ بھائی 10 قسم لے لو, میں نے تم سے میرا سودا ہو گیا, میں نے تم سے جو ہے وہ 50 من گندم لینی ہے اور یہ اس کی ٹوکر منی میں تمہیں دے رہا ہوں. ابھی گندم موجود ہی نہیں ہے, ابھی گندم آنے والی ہے, لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے پوری مارکیٹ گندم پر قبضہ کر لیا, تھوڑے تھوڑے پیسے سب کو دے کے اور گندم اس نے بک کر لی. اب اس کے بعد اس کی مونوپولی ہے, گندم اس کے پاس ہے, جو چاہے ریٹ مقرر کرے جس طرح چاہے بیچے, اس کی اجازت نہیں ہے. یا تو آدمی رقم پوری دے دے اور ادھار کا معاملہ ایک طرفہ ہو, یا یہ ہے کہ جنس پوری دے دے اور پیسہ بعد میں دینے والا معاملہ ہو. یہ اصل میں جو ہے یہ ہے ادھار کے لیے پہلی ہدایت. وَإِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ, جبکہ تم کسی کو قرض دو ایک قرض, اس کے بارے میں ہدایت ہے. پھر اس کے بعد مزید فرمایا نمبر 2 کہ ادھار کا معاملہ ہمیشہ میعادی ہونا چاہیے, الا اجل مسمی, کوئی نہ کوئی اس کے لیے مدت ضرور طے کرو کہ بھائی یہ ہمارا ادھار کا معاملہ اتنی مدت تک ہے، اتنی مدت کے بعد جنس دے دی جائے گی یا اتنی مدت کے بعد یہ رقم ادا کر دی جائے گی. تیسری ہدایت یہ ہے کہ معاملے کو ضبط تحریر میں لایا جائے، لکھا جائے، ان رائٹنگ لایا جائے. نمبر چار، معاملے کی تحریر وہ قلم بند کرائے کہ جو ادھار لے رہا ہے، یعنی جس پر قرض کا بوجھ آ رہا ہے، اگر وہ معذور ہے یا اس قابل نہیں ہے کہ وہ لکھوا سکے تو اس کی طرف سے کوئی ولی ہے جو کہ یہ ڈکٹیشن کروائے گا. نمبر پانچ، تحریر فرمایا بڑی واضح ہونی چاہیے اور اس میں قطن کوئی بات مبہم نہ ہو جس کے دو معنی نکلتے ہوں اور بعد میں ہر فریق اپنے اپنے معنی پہنا رہا ہو، بلکہ بالکل واضح طور پر دو دو چار کی طرح اس میں بات لکھی ہوئی ہو. نمبر چھ، باہمی رضامندی سے دو مسلمان مردوں کو معاملے پر گواہ بنا لیا جائے، مسلمان مردوں کو. البتہ اگر فرض کیجئے کوئی ایسی سچویشن ہے، حالانکہ اس کا امکان کم ہی ہوتا ہے، کہ اگر دو مرد میسر نہیں ہیں جن پر کیا اعتماد ہو دونوں فریقوں کا، تو پھر ایک مرد ہوگا اور دو خواتین ہوں گی. دو خواتین کیوں ہوں گی؟ ممکن ہے کہ بعض اوقات گواہی دینے کے لیے ان گواہوں کو آنا پڑے کسی مخلوط محفل میں، اور اسلام میں مخلوط محفل کی گنجائش نہیں ہے. اگر خواتین مجبوراً وہاں پر آ رہی ہیں گواہی دینے کے لیے، تو اکیلی خاتون آئے گی تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس محفل میں گھبرائے گی، کنفیوز ہوگی. تو اس کو اس کی مدد کے لیے فرمایا کہ ایک سے دو ہو جائے، تاکہ اگر ایک بھول رہی ہو تو دوسری اس کی مدد کر دے، دوسری اس کو سہارا دے دے. گویا یہ حکم بھی عورتوں کی مدد کے لیے ہے، تاکہ عورتیں جو ہے وہ اکیلی ہوگی تو وہ پریشان نہ ہو. اللہ نے اس کی مدد کے لیے ساتھ فرمایا کہ دو ہوں، ایک اگر بھول جائے تو دوسری اس کی مدد کر دے، اس کو یاد دلا دے. اسی طریقے پر درمیان میں ساتواں نقطہ اور نوٹ کیجئے کہ صرف معاملہ ادھار کا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ وَأَشْهَدُوا اِذَا تَبَايَعْتُمْ، جب بھی تمہارے درمیان کوئی آپس میں عہد و پیمان ہو، کوئی معاہدہ ہو، فرمایا کہ اسی طرح اس پر بھی گواہی قائم کر لیا کرو. کیسی گواہی؟ کہ دو مسلمان مرد ہوں، اور یا پھر یہ ہے کہ ایک مرد اور دو خواتین ہوں. نمبر آٹھ، فرمایا کہ جب بھی گواہوں کو بلایا جائے تو گواہ آئیں، تاکہ وہ خدا نہ خاصہ جھگڑا پیدا نہ ہو. نمبر نو، اگر معاملہ فوری لین دین کا ہے، ادھار کا نہیں ہے، تو فرمایا کہ پھر اگر نہ بھی لکھو تو کوئی گناہ نہیں. اور آخری بات، دسویں بات، فرمایا کہ نہ لکھنے والا کسی فریق کو نقصان پہنچائے، اور نہ گواہی دینے والا کسی فریق کو نقصان پہنچائے، اور نہ ہی دونوں فریقوں میں سے کوئی لکھنے والے کو یا گواہی دینے والے کو نقصان پہنچائے. اور جس کسی نے یہ حرکت کی کہ اس نے معاملے میں گڑبڑ کیا، کسی فریق کو نقصان پہنچایا، یا فریق نے گواہ کو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ شخص فاسق ہے. یہ یہاں پر اللہ نے صاف صاف کہا کہ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم نے حرکت کی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے اندر فسق و فجور، اللہ کی نافرمانی ہے. آیت نمبر 283 میں اللہ نے رہن کے حوالے سے ہدایت بھی دی اور گواہی چھپانے والے کی مذمت بھی فرمائی. فرمایا کہ اگر فرض کرے کسی وقت گواہ نہ مل رہا ہو یا لکھنے پڑھنے کا معاملہ ممکن نہ ہو، اس کی بھی اجازت ہے کہ ایک آدمی کوئی چیز گروی رکھ کر اور کسی سے قرضہ لے لے. البتہ جو چیز گروی رکھی ہے اس کا استعمال حرام ہے، اگر اس کا استعمال کیا تو یہ سود کے درجے میں آ جائے گا. اسی طریقے پر اگر کسی کو چیز کسی نے اعتماد کر کے بغیر گروی رکھے کوئی چیز دے دی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ یہ قرض پورا پورا صحیح سے لوٹا دے اور کسی قسم کی وہ بھی خیانت نہ کرے. پھر فرمایا کہ گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو گواہی کو چھپاتا ہے فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل مجرم ہے، گویا وہ ضمیر کا مجرم ہے. ظاہری طور پر اس کا گناہ نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ باطنی مجرم ہے. لہذا ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے، اللہ جانتا ہے تم نے کیا ظاہر کیا، تم نے کیا چھپایا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لہذا بہتر ہے کہ جو گواہی تمہارے علم میں ہے اس گواہی کو تم بیان کرو. آیت نمبر 284 بڑی ہلا دینے والی آیت ہے، صحابہ اکرام تو اس آیت کو پڑھ کے لرز اٹھے تھے. اللہ نے فرمایا اس آیت میں کہ چاہے تم کسی عمل کو ظاہر کرو، چاہے تم اس کو چھپاؤ، کوئی بات تمہارے جی میں ہو، کوئی بات تمہارے ظاہر میں ہو، اللہ کے لیے برابر ہے. اللہ تعالیٰ کو تمہاری ہر بات کا پتہ ہے. اور جو حاسب کم بہلا ان تبدو معافی انفو سے کم اور تو وہ جو حاسب کم بہلا، چاہے تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے جی میں ہے اس کو، یا اس کو ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے کر رہے گا. اس آیت کو پڑھ کر صحابہ اکرام کانپ اٹھے تھے. اور اللہ کے رسول کے پاس آ کر روئے تھے کہ اگر اب تو جو ہے وہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتی گنجائش اپنی بخشش کی کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا حساب لے گا. لیکن اس کے بعد آخری آیت میں فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق. حساب ہوگا لیکن مواخذہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہے گا کرے گا, مواخذہ اور ہے حساب کتاب اور ہے. اب اس کو آپ یوں سمجھیے, بڑی پیاری حدیث مسلم شریف کی کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ آئے گا, اللہ تعالیٰ اس پہ ایسا ہاتھ رکھے گا کہ سب سے چھپ جائے گا. اب دیکھیں اس کا حساب ہو رہا ہے, مواخذہ نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے یہ گناہ کیا تھا, کہے گا جی اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا تھا. تم نے یہ گناہ کیا تھا, اللہ کہے گا مجھ سے گناہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے دنیا میں بھی تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا, میں نے تمہاری عزت رکھی, جاؤ میں آج بھی تمہیں معاف کرتا. اللہ تعالیٰ یہ معاملہ میرے آپ کے ساتھ بھی کر دے. تو بہرحال حساب تو ہو گیا لیکن یہ کہ مواخذہ نہیں ہوا. تو حساب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا لے گا. پھر اس کے بعد اللہ کا پورا اختیار ہے, فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ, جس کو چاہے گا اللہ بخش دے گا, جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. اس آیت کی اہمیت میرے سامنے ایک مرتبہ آئی. ایک نوجوان نے عصر کی نماز پڑھی, گھر گیا اور جا کر پردے سے لٹک کے خود کشی کر لی. اب اس کے بعد گھر والے بڑے پریشان, والدہ کو بری حالت. تو پھر ایک صاحب میرے پاس آئے کہ چلتی کو ایسا واس کر دیں کہ ذرا والدہ کو کوئی تسلی ہو جائے. اب پہلے تو میں نے کہا کیا واس کروں, خودکشی حرام ہے, اس نے حرام موت کا ارتکاب کیا. لیکن اس کے بعد ذہن میں فوراً یہ آیت آ گئی کہ ٹھیک ہے اس سے غلطی ہو گئی ہے, اسے کام نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بھی معاف کر دے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ یہ بات بیان فرمائی ہے, فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ, اللہ جس کو چاہے گا بخشے گا, جس کو چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا. یہ آیت میں نے بیان کی کہ غلطی ہوئی ہے, لیکن نہ جانے ہمارے اس ساتھی کو کیا بیچارے کو پریشانی تھی کہ جس کی وجہ سے اس نے انتہائی اقدام کیا ہے. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے حالات سے واقف ہے, اور اس آیت کے حوالے سے ہم اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تیرا پورا اختیار ہے, تو اس کو بھی معاف فرما دے. اس کے بعد آخری دو آیات سورہ بقرہ کی, ان کو کہا گیا کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے دو خزانے ہیں. بقیہ پورا قرآن پاک اللہ نے زمین پر نازل فرمایا. یہ دو آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی شب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر عطا فرمائے. ان آیات میں اللہ کے رسول خود کہتے ہیں کہ مجھے دو ایسے نور ملے ہیں جو کسی نبی کو نہیں ملے, ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی یہ دو آیات. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر کہ جو رات کو سوئیں اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں نہ پڑھیں. تو بڑی فضیلت ہے ان آیتوں کی احادیث مبارکہ میں. ان میں سے جو پہلی آیت ہے اس میں اہل ایمان کو اللہ نے ایک اعزاز بخشا ہے, کہاں ہم اور کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کا اور اہل ایمان کا ذکر ایک ساتھ کیا ہے, یعنی اہل ایمان کو اللہ کے رسول کے ہمراہی کا شرف عطا کیا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, ایمان لائے اللہ کے رسول بھی اس کلام پر جو کہ اللہ نے نازل کیا ہے, اور دیگر اہل ایمان بھی ایمان لائے. اور اس کے بعد فرمائیے سب کے سب ایمان لائے اللہ پر بھی اور اس کے فرشتوں پر بھی, اس کی کتابوں پر بھی اور اس کے رسولوں پر بھی, اور انہوں نے کسی ایک رسول کا بھی انکار نہیں کیا. کسی ایک رسول کا انکار بھی انسان کو کافر بنا دیتا ہے. یہ اہل کتاب کے لیے گویا آخری تنبیہ ہے. اس صورت میں اہل کتاب میں سے عیسائیوں کا ذکر بھی آیا, یہودیوں کا ذکر بھی آیا. آخری تنبیہ ہے کہ لا نفرق بین احد منہم, ہم کسی ایک رسول کا بھی انکار نہیں کرتے. پھر بڑے پیارے الفاظ میں اس آیت نمبر 285 میں اہل ایمان نے اللہ کے سامنے اپنی وفاداری کا اعلان کن الفاظ میں کیا؟ فرمایا سمعنا واطعنا, اے ہمارے رب ہم نے سنا اور ہم نے مانا. یہی حکم ہے, یہی مطلوب ہے. اللہ کا حکم آ جائے تو پھر انسان کو دلیل نہ ڈھونڈتا پھرے. تو اللہ کا حکم ہے, فرمایا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا. غفران کا ربنا, اے رب ہمارے, ہم آپ سے آپ کی بخشش کا سوال کرتے ہیں. وإلیک المصیر, اور آپ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس کے بعد اللہ نے آج 286 میں رحمت کی نوید دی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا مگر یہ ہے کہ اس کی صلاحیت, اس کی وسعت, اس کے حالات کے مطابق. اس کی نیکی اسی کے کام آئے گی اور اس کے گناہ کا وبال بھی اسی کے سر پر آئے گا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری دعا سکھا دی، ایک تحفہ دے دیا سورہ بقرہ کے آخر میں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے رب ہمارے تو ہماری پکڑ نہ کیجیے اس پر جو ہم سے بھول ہو جائے یا ہم سے خطا ہو جائے، اور اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیو کہ جیسا کہ بوجھ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ ہم نے پڑھا سورہ بقرہ کی آیت 214 ہی میں کہ پہلے لوگوں کے ساتھ تو یہ بھی ہوا کہ مسخت ہم الباسا وزرا وزلزلوا، ان کو آ پکڑا تکلیفوں نے سختیوں نے، یہاں تک کہ وہ ہلا مارے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، پکار اسے اللہ کے رسول علیہ ایمان کے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوہے کی کمیوں سے ان کی ہڈیوں پر سے گوشت کھرچ دیا گیا، ان کو زندہ زمین میں گاڑ کر اور چلا کر ان کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، ان کو زندہ آگ میں ڈال دیا گیا۔ اے رب ہمارے ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالی ہو کہ جو تو نے ان پر ڈالا جو کہ ہم سے پہلے گزرے تھے، اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالی ہو کہ جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو۔ ہمیں معاف فرما، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم فرما، اور تو ہی ہمارا حامی و ناصر ہے، ہم اور کس کے پاس جائے، ہم تیرے ہی در پہ آ سکتے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، بس تو کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ بڑی پیاری حدیث ہے بخاری کی بھی، بڑی پیاری حدیث ہے مسلم شریف کی بھی، بخاری میں الفاظ آتے ہیں کہ جب بندہ یہ دعا پڑھ رہا ہوتا ہے تو ہر دعا کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے نعم، کہ ہاں میں نے کر دیا، میں نے یہ دعا قبول کر لی۔ اور مسلم شریف کی روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد فعلت، ہاں میں نے ایسے کر دیا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اللہ کا جواب آتا ہے قد فعلت، ہاں میں نے ایسے کر دیا، ہر ہر کلمے پر اللہ فرماتا ہے قد فعلت۔ اخلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ سورہ نور، سورہ فاتحہ اور یہ آیات، یہ دو نور ہیں جو اللہ کے رسول کو عطا ہوئے۔ سورہ فاتحہ کی بھی ہر ہر آیت پر اللہ جواب دیتا ہے، اور اس دعاؤں پر بھی اللہ تعالیٰ ہر ہر دعا کے حصے پر اللہ جواب دیتا ہے۔ فرمایا کہ آخر میں ایک بڑا اہم نقطہ لکھا ہوا ہے، دعا آخر میں ہم نے یہ کی کہ اللہ کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، لیکن نوٹ کیجئے کہ جن کی ہمدردیاں کافروں کے ساتھ ہوں، جو کافروں کے اتحادی ہوں، کیا وہ یہ دعا اللہ سے مانگ سکتے ہیں؟ تم کس منہ سے کہہ رہے ہو کہ ہماری کافروں کے مقابلے مدد فرما؟ تم تو ان کے اتحادی ہو، اور تم تو ان سے بڑی محبت کرتے ہو، تم تو اور ان کے اندر گھستے ہو۔ تو بلا شبہ ایسے بدنصیب لوگ دعاؤں کی لذت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ صوفیہ کا بڑا پیارا قول ہے کہ صاحب علم انسان اگر بے عمل ہے تو وہ مناجات کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے، کس منہ سے اللہ سے مانگے؟ وہ جانتا ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا کہنا مان نہیں رہا، اللہ تعالیٰ میری دعا کیسے سنے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی نعمت عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران، سورہ آل عمران میں کے حوالے سے اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ من قرأ آل عمران فہو غنیٌ، جس نے سورہ آل عمران کی تلاوت کی تو وہ غنی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں، آج ہی ہمارے سامنے وہ آیت آ جائے گی، کہ دنیا کی حقیقت کو ایسے کھول کے رکھ دیا ہے کہ پھر اثر غنی وہ ہوتا ہے جو دل کا غنی ہو، جس کے دل میں دنیا کی آسائشوں کی کوئی اہمیت نہ ہو، وہ دنیا کی دولت اور یہاں کے اسباب کو پتھر کے پر سے بھی کم اہمیت دے رہا ہو۔ تو جس نے سورہ آل عمران پڑھی آپ نے فرمایا وہ غنی ہو گیا۔ اس سورت کی ابتدائی آیات نازل ہوئی اس وقت جبکہ نجران سے 60 عیسائیوں کا وقت اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا، اور جو عیسائیوں کے عقائد ہیں ان کے حوالے سے آپ سے اس نے بحث کی، تو اللہ نے عیسائیوں کے عقائد کی حقیقت اور ان کی نفی اس سورت کی ابتدائی آیات کے اندر نازل فرما دی۔ اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا تجزیہ کچھ اس طرح سے ہے، پہلی 32 آیات کو ہے تمہیدی مضامین، اور اس میں ایمان اور عمل کے حوالے سے اللہ نے گرا قدر ہدایات عطا فرمائی۔ آیت 33 سے لے کے آیت 68 تک براہ راست عیسائیوں سے گفتگو ہے اور ان کے گمراہ کن تصورات کی نفی ہے۔ آیت 69 سے لے کے 101 تک تحویل امت کا مضمون ہے، اور اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم بھی اب کلمہ پڑھ کر اور نئی امت میں شامل ہو جاؤ۔ اب دنیا کی امامت کا منصب امت محمد کو دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا دشمن نہیں ہے، تمہیں حضرت محمد پر ایمان لاؤ اور ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ پھر آیت 102 سے لے کے 120 تک، ان آیات میں اللہ نے اہل ایمان کو بڑی جامع ہدایات دی ہیں، عملی ہدایات، اور اہل کتاب کی جو مسلمانوں کے ساتھ دشمنی اور حسد ہے اس کو بیان کیا ہے۔ آیت 121 سے لے کے آیت 180 تک، یہ 60 آیات ہیں کہ جن میں غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ ہے، اور اس کے بعد آیت 181 سے لے کے آیت 200 تک پھر اہل کتاب کی مسلمانوں سے دشمنی، ان کے گمراہ کن تصورات کی نفی، اور اہل ایمان کے لیے بڑی مؤثر ہدایات ہیں. اب اس کے بعد آئیے شروع کرتے ہیں آیات 1-6. یہ بڑی پرسکو تمہید ہے اس سورت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا بہت ہی حسین بیان آیا ہے. اللہ نے وہ صفات بیان کی ہیں اپنی کہ جو ایک معبود برحق کی صفات ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ معبود برحق اللہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہے. وہ صفات معبود برحق کی جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر نہیں ہے. تو عیسائیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات یہاں پر آئی ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا اللہ ہی وہ معبود حقیقی ہے جو خود سے زندہ و جاوید ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا اپنا عقیدہ ہے کہ ان کو صلیب دے دی گئی تھی معاذ اللہ، ہاں 3 دن قبر میں رہے، اس کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کر کے آسمان پہ اٹھا لیا. جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا، ان کو صلیب دی ہی نہیں گئی، لیکن بعد میں ان پر بھی موت آئے گی، دنیا میں دوبارہ آئیں گے اور اپنی طبعی عمر پوری کریں گے، موت آئے گی. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معبود برحق ہمیشہ سے زندہ ہے، جاوید ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. نمبر 2، اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہے. نمبر 3، اس نے لوگوں کی ہدایت کے لیے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی، اب اس نے قرآن مجید نازل فرمایا جو کہ سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ بھی اللہ ہی کی کتابیں تھیں، اور ساتھ وہ حق اور باطل میں فرق کرنے کی ایک کسوٹی ہے. نمبر 4، جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے عذاب شدید ہے. اور نمبر 5، کائنات کی کوئی شے اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ رحم مادر میں جس طرح چاہتا ہے انسان کی صورت گری کرتا ہے. ہر انسان کی صورت کے بننے میں اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ صورت کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے. ہمیں کبھی بھی کسی کی صورت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اور پھر آخری بات یہاں پر یہ ہے، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، جو چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے ہر فیصلے کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. آیت نمبر 7-9، یہ سورت کی بڑی اہم آیات ہیں قرآن مجید سے ہدایت اخذ کرنے کے اعتبار سے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کی آیتیں قرآن مجید میں نازل کی ہیں. ایک ہے آیات محکمات، بڑی واضح ہیں، جن میں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن کچھ آیات متشابہات ہیں، وہ اس معنی میں متشابہ ہیں کہ ہماری عقل ان کو سمجھنے سے عاجز ہے. ہاں رفتہ رفتہ ممکن ہے کہ ہماری عقل ترقی کرے، سمجھ لے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی آیتیں مبہم نہیں ہیں، ہماری عقل محدود ہے، وہ ان آیتوں کو سمجھ نہیں سکتی. اب جو بات بڑی اہم ہے وہ بتائی، وہ کیا ہے؟ کہ بعض ایسے ہوتے ہیں شر پسند کہ جو ڈیرا لگا لیتے آیات متشابہات پر، تاکہ ان کے ذریعے سے کوئی فتنہ اٹھائیں، کوئی نئی بات ایسی کریں جو کہ ہمارے آج تک کے جو متفقل عقائد ہیں ان سے ان کے مقابلے بالکل نہیں ہو، تاکہ کوئی نئی بات کہہ کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے متجددین کے شر سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہمیں عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اپنے اسلاف اور خاص طور پر صحابہ کرام سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑا پیارا شعر اقبال کا کہ ذی اجتہاد عالمان کم نظر، ابتدا بر رفتگاہ محفوظ تر. ہاں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، راسخون فی العلم ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ کہتے ہیں ہماری عقل میں کوئی چیز آئے یا نہ آئے، ہمارا اللہ کی ہر آیت پر ایمان ہے. کیوں؟ یہ تمام آیتیں اللہ کی طرف سے ہیں، کل من عند ربنا، لہذا ہم اپنی عقل کو معیار نہیں سمجھتے، جو اللہ نے کہا ہے بالکل ایسا ہی ہے. ہاں جہنم کے اندر ایک ایسی آگ ہوگی جو نہ انسان کو زندہ رہنے دے گی اور نہ موت دے گی. ہاں جہنم میں کھال ایک دفعہ جلنے کے بعد دوبارہ پیدا ہو جائے گی. ہاں ایک درخت ہے جو کہ جہنم کے بیچوں بیچ سے نکلے گا، جہنم کے اندر بھی آگ کے اندر بھی درخت اگ سکتا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. ہاں قیامت کے قریب ایک ایسا جانور برآمد ہوگا کہ جو کہ لوگوں سے بالکل انسانوں کی طرح گفتگو کرے گا. بظاہر یہ آیتیں ہماری عقل میں نہیں آ رہی، لیکن ہمارے ایمان ہے کہ ایسے ہی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ نے بتایا، اللہ کی ہر بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حقیقی ہے، قطعی ہے، یقینی ہے. اس کے بعد بڑی پیاری دعا سکھا دی آیت نمبر 8 میں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دیجیے اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی. جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ آیات متشابہات پہ ڈیرا لگاتے، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دیجیے اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی. اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک ہے ہمارے رب تو عطا فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 10-13، یہاں پہ غلطی ہے ٹائپنگ کی، نوٹ کر لیجئے، 10-14 نہیں بلکہ 10-13 ہے۔ آیت نمبر 10-13 میں کفار کے لیے وعید ہے کہ کافر، ان کے پاس بڑے مال و اسباب ہے، بڑی بڑی سرداریاں ہیں، لیکن فرمایا ہے کہ ان کے مال اور ان کی اولادیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، جیسے کہ فرعون کا مال، اس کے اسباب، اس کے محل، اس کے کچھ کام نہ آ سکے۔ ان کافروں کے سامنے بدر کا معرکہ بطور عبرت موجود ہے کہ ایک طرف چھوٹی جماعت تھی اور بالکل بے سر و سامان، اور دوسری طرف 1000 کا لشکر جرار تھا، لیکن اللہ نے اس چھوٹی اور بے سر و سامان جماعت سے اس مسلح اور ہر طرح سے لیس لشکر کو عبرت بنا دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 14-17 میں، یہ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ دنیا کی حقیقت کو اللہ نے کھول کے رکھ دیا، فرمایا کہ دنیا میں اللہ نے انسان کو امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور کچھ محبتیں ہیں جو اللہ نے انسان کے لیے مزین کر دی ہیں، وہ محبتیں انسان کے دل میں ڈال دی گئی ہیں، وہ محبتیں عورتوں کی ہیں، بیٹوں کی ہیں، سونے چاندی کے جمع کیے گئے خزانوں کی ہیں، خاص نسل کے گھوڑوں کی ہیں، آج کل گھوڑے نہیں تو آج خاص قسم کی گاڑیاں ہیں، اور پھر مویشی ہیں، کھیت ہیں۔ لیکن فرمایا کہ یہ سب کے سب، ان کی حقیقت کیا ہے، یہ سب کے سب اس عارضی دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، بقول جگر یہ فریب جلوہ ہے سر بسر، مجھے ڈر ہے اے دل بے خبر، کہیں جم نہ جائے تیری نظر ان چند نقش و نگار پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے دھوکے میں آنے سے محفوظ فرمائے، یہ 4 دن کی چاندنی ہے بس، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے محبوب بندوں کے لیے اللہ کے پاس کیا ہے، ہمیشہ ہمیش کے باغات ہیں کہ جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ کی رضا انہیں حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی پاکیزہ محنتوں سے خوب واقف ہے، یہ وہ بندے ہیں جو اللہ سے یوں عرض کرتے ہیں، ربنا اننا آمنا، اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ان بندوں کی 5 صفات آئی ہیں بڑی پیاری، اللہ مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ الصابرین، یہ اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جو کہ ڈٹ جانے والے ہیں، کوئی لالچ، کوئی تشدد اور کوئی سودے بازی کی پیشکش انہیں ان کے اصولوں سے ہٹا نہیں سکتی، یہ حق کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں پامردی کے ساتھ۔ نمبر 2، الصادقین، یہ سچے ہیں۔ نمبر 3، یہ قانتین، یہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، عاجزی کے ساتھ اللہ کا حکم پورا کرنے والے ہیں۔ بل والمنفقین، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور اس سب کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں نیکیاں کسی غلطی کی وجہ ضائع نہ ہو جائیں۔ فرمایا والمستغفرین بالاسحار، یہ سحر کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے والے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 میں اللہ کی خاص شان بیان ہوئی، شان عدل۔ فرمایا، بڑا جلالی انداز ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے خود گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پس منظر میں وہ عیسائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود نہیں بنایا، وہ اللہ کے بندے، ان کے رسول ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، والملائکہ، اور تمام فرشتوں نے بھی گواہی دی، وَأُولُو الْعِلْم، اور جتنے بھی صاحبان علم ہیں ان سب نے بھی گواہی دی، قائماً بالقسط، اللہ کی خاص شان یہ ہے کہ وہ عدل کا قائم کرنے والا ہے۔ ان اللہ یحب المقتین، 3 مرتبہ قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 3 شان عدل سے متعلق ہیں، اللہ کا ایک نام ہے العدل، ایک نام ہے العادل، اور ایک نام ہے المقتد۔ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عدل کی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کیا اہمیت ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، کیوں؟ اسلام کے معنی ہوتے ہیں فرما برداری، سر جھکا دینا، اور مکمل فرما برداری صرف دین اسلام کے ذریعے ممکن ہے۔ صرف دین اسلام ہے کہ جس میں انفرادی زندگی کے بارے میں بھی مکمل ہدایات ہے، عقائد، عبادات اور رسومات، اور اسلام میں ہی ہماری اجتماعی زندگی کے بارے میں پوری ہدایات ہے، سیاسی اعتبار سے خلافت کی ہدایت، معاشی اعتبار سے امانت کی ہدایت، اور سماجی اعتبار سے مساوات کی ہدایت۔ تو صرف اسلام کے ذریعے سے ہی اللہ کی مکمل فرما برداری ہو سکتی ہے، لہذا اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، نہ عیسائیت ہے، نہ یہودیت ہے، نہ ہندو مت ہے، نہ پارسیزم ہے، نہ سکھزم ہے، ان دین عند اللہ الاسلام۔ اور فرمایا کہ یہ اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں۔ کہ ان کے پاس جو کتابیں ہیں وہ تحریف شدہ ہے اور ان کے پاس جو کتابیں ان میں جزوی ہدایات ہیں. یہ جانتے ہیں کہ دین برحق اسلام ہے لیکن جان بوجھ کر یہ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں. اللہ ان ظالموں سے جلد حساب لینے والا ہے. آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ اللہ کی فرما برداری ہی ہدایت کا راستہ ہے. فرمایا کہ اے نبی یہ باتیں آنے کے باوجود اگر اہل کتاب آپ سے حجت بازی کریں بحث مباحثہ کریں تو آپ کہیے کہ میں نے اور میری اتباع کرنے والوں نے تو اللہ کی فرما برداری کا راستہ اختیار کر لیا ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید اتباع رسول کے حوالے سے کون سے گوشوں کو نمایاں کرتا ہے. قرآن مجید میں اتباع رسول کے حوالے سے جو گوشے آتے ہیں وہ آگے بھی آیت آ جائے گی. ایک گوشہ آتا ہے کہ اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دینا. دوسرا گوشہ آتا ہے اللہ کے دین کی دوسروں کو دعوت دینا. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ. اور تیسرا گوشہ آتا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جو ہے وہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہم فی ساعۃ الاسرۃ سورۃ توبہ میں. لیکن ہم نے اتباع کے گوشے کو بڑا محدود کر دیا. ہم نے کہا جی اتباع رسول کا مطلب کیا ہے؟ کھانا ہم کھائیں اللہ کے رسول کے طریقے پر، ہم سوئیں اللہ کے رسول کے طریقے پر، لباس ہم اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق پہنیں. بلا شبہ ان چیزوں میں بھی ہمیں اللہ کے رسول کی پیروی کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے جملہ معاملات کو اللہ کے رسول کے معاملات کے قریب سے قریب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن بڑے بڑے معاملات کے اندر تو ہم بالکل دور ہیں اتباع سے، جن کو قرآن نمایاں کر رہا ہے. تو فرمایا کہ جو بھی میری اتباع کرنے والا ہے اس نے اور میں نے تو اپنا سر اللہ کے احکامات کے سامنے جھکا دیا ہے. اگر اہل کتاب بھی اسی طرح سے ایمان لے آئیں، اہل کتاب بھی اور یہ امیین مکے والے بھی مشرکین بھی ہدایت پر آ جائیں گے، اور اگر وہ نہیں آتے تو ہمارے رسول کے ذمہ پہنچا دینا ہے، اس کے بعد ہم حساب ان سے خود لے لیں گے. آیت 21-25 میں اللہ نے پھر اہل کتاب کے کچھ جرائم بیان کیے. فرمایا کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، انبیاء اکرام کو بھی ناحق قتل کرتے ہیں، اور جو لوگ بھی عدل کا حکم دیتے ہیں، شریعت کا حکم دیتے ہیں، یہ ان کو بھی قتل کرتے ہیں. جیسے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی کے ساتھ ہوا تحریک شہیدین کے دوران کہ جو قاضی مقرر کیے تھے سید شہید رحمت اللہ علیہ نے، وہ قاضی کہتے تھے کہ وراثت میں عورتوں کا بھی حصہ ہوگا، تو لہٰذا ایک ہی رات میں سید صاحب کے 500 مقرر کردہ قاضیوں کو شہید کر دیا گیا. تو یہ جرائم اہل کتاب کے نہیں، ہمارے بھی ہیں. تو فرمایا کہ جو عدل کا شریعت کا حکم دیتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ عدل نہ ہو، ہم لوٹ گسوٹ کرتے رہیں، یہ ایسے عدل کا حکم دینے والوں کو بھی شہید کر دیتے ہیں. اور فرمایا کہ ان کی ساری نیکیاں برباد ہو گئیں، جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے فیصلے کیے جائیں شریعت کے مطابق، تو یہ جو ہے وہ اعراض کرتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے غلط عقیدہ اختیار کر لیا ہے، خوش فہمی ان کو ہو گئی ہے. ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اس خوش فہمی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے. اللہ نے ان کی نیکیاں برباد کر دیں، اور روز قیامت ان کا حسرتناک انجام ہوگا، جس روز کے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع کرے گا اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے گا، اچھوں کو اچھا بدلہ اور بروں کو برا بدلہ. اس کے بعد بڑی پیاری آیتیں ہیں توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے اللہ کی عظمتوں کا بیان ہے. آیت 26-27 میں فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اے نبی اللہ کی عظمت یوں بیان کیجئے کہ اے اللہ، اے کل بادشاہت کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، اور تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور تو جس سے چاہتا ہے عزت جو ہے وہ ذلیل کر دیتا ہے. تیرے ہر فیصلے میں خیر ہی خیر ہے. تو رات کو داخل کرتا ہے دن میں، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب عطا فرماتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بغیر حساب عطا فرمائے. اس کے بعد آیت 28 میں فرمایا کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست نہ بنائے. فرمایا کہ نہیں، اہل ایمان کے لیے جائز کہ مومنوں کو چھوڑ کر وہ کافروں کو دوست بنائے، اور جس نے مومن کے مقابلے میں کافروں کو دوست بنایا اس کا اللہ تعالی سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہے ہمارا جرم جس کی سزا آج ہمارے پاکستان کو مل رہی ہے، چاہے وہ ڈرون حملے ہوں، چاہے خودکش حملے ہوں، چاہے جو بھی مہنگائی کا مصیبت ہو، کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ان احکامات کی صریح خلاف ورزی کی، اور ہم نے مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست بنایا. دنیا کے اندر بھی سزا بھگت رہے ہیں، اور اگر ہمارے ارباب اختیار کو توبہ کی توفیق نہ ہوگی آخرت میں بھی انجام برا ہوگا اس روش کا. فرمایا ہاں ایک ہی خطرہ, ایک ہی صرف گنجائش ہے کہ اگر تمہیں واقعتاً اپنی جان کا خطرہ ہو تو پھر تم ظاہری طور پر تم کسی کافر سے دوستی کر سکتے ہو. اس میں بھی صرف یہ ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے. اس کی کبھی اجازت نہیں ہے کہ کافروں کے ساتھ دوستی کر کے اور مسلمانوں کے خلاف کسی مہم میں انسان شریک ہو جائے. صرف اپنی جان بچانے کے لیے. اگر پاکستان کو ڈر تھا کہ ہمیں امریکہ پتھر کے دور میں پہنچا دے گا تو صرف یہ ہو سکتا تھا کہ کہتے بھائی ٹھیک ہے جو ہے وہ ہم اس وقت آپ کے دوست ہیں. ظاہری طور پر اس کی قطعی اجازت نہیں تھی کہ پاکستان کی سرزمین افغانستان کے مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو اور یہاں سے انہیں لاجسٹک سپورٹ دی جائے اور ان کے ساتھ انٹیلیجنس انفارمیشن شیئر کی جائے, ان کی جاسوسیاں کی جائے اور تمام تعاون دیا جائے. اس کی کوئی گنجائش نہیں بنتی شریعت میں. آج ہم پاکستانیوں کے ہاتھ افغان بھائیوں کے خون کے اندر رنگے ہوئے ہیں. یہ ہمارا بہت بڑا جرم ہے. فرمایا مت ڈرو کسی سے, ڈرو اللہ سے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. کیوں ڈرتے ہو ان سے؟ ڈرو صرف اللہ سے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آج اگر جان بچا لو گے تو کب تک دنیا میں رہو گے؟ بالآخر موت آنی ہے کہ نہیں آنی ہے؟ تو بہتر یہ ہے کہ عزت کی موت آ جائے, شہادت کی موت آ جائے. اللہ تعالیٰ ایسا ایمان ہمیں عطا فرمائے. فرمایا آیت 29 میں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ظاہر و باطن سے واقف ہے. جو چیز تمہارے جی میں تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ کے علم ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. قیامت کے دن البتہ انسان کے سارے اعمال اس کے سامنے آ جائیں گے. اس روز ایک گنہگار انسان یہ چاہے گا کہ کاش میرا نام اعمال مجھ سے بہت دور چلا جائے, کاش میرے سامنے یہ میرا جو بھی میرے کرتوت ہیں میرے سامنے نہ آئیں. فرمایا اللہ تم پر بڑا مہربان ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ تمہیں ابھی سے پہلے سے اس ہولناک انجام سے خبردار کر رہا ہے تاکہ تم اپنے آپ کو اس غلط انجام سے, اس افسوسناک انجام سے بچانے کی کوشش کرو. اس کے بعد بڑی پیاری آیت آ گئی. فرمایا اللہ کی محبت اتباع رسول سے حاصل ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. قل ان کنتم تحبون اللہ. فرمائیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فتبعونی تو میری اتباع کرو. یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا. لیکن میں نے بتا دیا کہ اتباع سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی پیروی. عام معاملات میں بھی ہم اللہ کے رسول کے قریب سے قریب ہونے کی کوشش کریں, لیکن قرآن کریم نے اتباع رسول کے لیے بڑے بڑے گوشے معین کر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی اللہ کے حبیب کی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. نبوت کے ظہور کے بعد کوئی دنیا داری نہیں کی اور زندگی میں ایک ہی کام تھا, خلق خدا کی بہتری. دنیا کی بہتری کے لیے غلبہ دین کی جد و جہد کی ہے اور آخرت کی فوز و فلاح کے لیے دعوت دین کا کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ میں ان میدانوں میں آپ کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 32 میں فرمایا کہ اطاعت رسول سے اعراض بھی کفر ہے. اے نبی ان سے کہیے اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا. اگر تم نے اطاعت نہیں کی فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا. قانونی اعتبار سے تو فتویٰ نہیں لگے گا. قانونی اعتبار سے فتویٰ لگے گا کفر کا کب؟ جبکہ انسان زبان سے کسی بنیادی دین کی بات کا انکار کر دے گا. بے عمل انسان فاسق و فاجر ہے, گناہگار ہے, لیکن کافر کا فتویٰ لگتا ہے جبکہ وہ زبان سے کسی بنیادی دین کی بات کا انکار کرتا ہے. حقیقت کے اعتبار سے یہ بھی آدمی کفر میں چلا گیا جو کہ جان بوجھ کر اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہا. فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا. اب اس کے بعد پھر اس سورت کا وہ دوسرا حصہ ہے کہ جس میں براہ راست عیسائیوں سے گفتگو ہے. آیت 33 سے لے کر آیت 68 تک. آیت 33 سے 36 اللہ نے آل عمران پر اپنی عنایات کا بیان کیا. اللہ نے پوری سورت کا نام آل عمران رکھا. یہ مضمون اتنا اہم ہے. فرمایا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چنا, پہلے انسان پہلے نبی. نوح علیہ السلام کو چنا, آدم ثانی. انہی کی نسل سے تمام پھر نو انسانی چلی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو چنا, ان کے بعد سارے نبی انہی کی ذریت سے آئے. اور پھر اللہ نے آل عمران کو چنا. پھر آل عمران کا خاص تذکر آ رہا ہے. حضرت عمران کی بیوی نے اللہ تعالیٰ کے سامنے نظر پیش کی کہ اللہ میرے ہاں جس بچے کی ولادت ہوگی وہ بچہ میں آپ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. جب بھی ایسی نظر مانی جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ ایسی خاتون کو بیٹا دیتا تھا, لیکن یہاں معاملہ برعکس ہو گیا. انہوں نے جنم دیا جب ایک بچی کو تو فوراً حیرت سے کہا کہ اللہ میں نے بچی کو جنم دیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ انہوں نے کس کو جنم دیا ہے. اور بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ کہاں ہو سکتا تھا بچہ اس نیک بخت بچی جیسا. یہ بڑے نصیب والی بچی ہے. اس بچے کو اللہ نے تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت دی ہے. پھر والدہ نے کہا کہ میں نے بچی کا نام مریم رکھا ہے اور اے اللہ میں اس بچی کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے حملوں سے. اللہ نے بچی کی نظر قبول فرمائی اور وہ بچی دین کی خدمت کے لیے وقف ہوئی, حیکل سلیمانی میں آئی اور حضرت زکریہ علیہ السلام کے حوالے اس بچی کو کیا گیا تاکہ وہ بچے کی پرورش بھی کرے اور اس کی تربیت بھی کرے. اب اس کے بعد آیت 37-41 میں حضرت یحییٰ کی مردانہ ولادت کا ذکر ہے. کیوں؟ عیسائیوں کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ مردانہ پیدائش کسی کو معبود نہیں بنا دیتی. عیسیٰ علیہ السلام کو تم معبود اس لیے بنا, تم کہہ رہے ہو کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, مردانہ طور پیدا ہوئے ہیں. اس سے پہلے یحییٰ بھی مردانہ پیدا ہوئے ہیں, ان کی پیدائش بھی مردانہ ہے. وہ کیسے؟ اس کی تفصیل آ رہی ہے. فرمایا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اکثر جاتے تھے حضرت مریم کے پاس, ان کے لیے ایک مخصوص حجرہ تھا اس میں جاتے تھے. جب بھی ان کے پاس جائیں حضرت مریم ایسی حکیمانہ اور معرفت کی باتیں کرے کہ حضرت زکریہ حیران رہ جائیں. ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ اے مریم, یہ علم و معرفت کا فیض ان کے لیے کہاں سے جاری ہو رہا ہے, یہ باتیں انہیں کون سکھاتا ہے؟ حضرت مریم نے بڑا پیارا جواب دیا, ہوا من عند اللہ, کہ یہ معرفت اور حکمت کا فیض اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب عطا فرماتا ہے. حضرت مریم کے الفاظ سن کر حضرت یحییٰ کے دل پر چوٹ پڑی, وجد میں آ گئے اور ایک خواہش جو بڑے عرصے سے ان کے جی میں مچل رہی تھی آج وہ زبان پر آ گئی. بے اختیار اسی وقت ہونا لے کا دا زکریہ ربا, اسی وقت دعا کی زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے, رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ, اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما, میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں, میری بیوی بھانج ہے, بظاہر کوئی امکان نہیں اولاد کا, لیکن اے اللہ مجھے اپنے پاس سے اولاد عطا فرما. اس کے بعد جب وہ نماز میں کھڑے تھے, فنادت الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب, اے نماز کے دوران فرشتوں نے بشارت دی کہ یحییٰ, اے زکریہ, اللہ تعالیٰ نے تمہیں بشارت دی ہے تمہارے ہاں یحییٰ کیسا بیٹا پیدا ہوگا. بڑے حیران ہوئے کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا, میں بوڑھا ہوں, میری بیوی بانجھ ہے. لیکن اللہ نے فرمایا سورہ انبیاء میں, واصلحنا له زوجہ, ہم نے ان کی بیوی کو ان کے لیے ٹھیک کر دیا تھا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ جو چاہے تو کر سکتا ہے, اور ساتھ ہی فرمایا کہ نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے, اور جب یہ کیفیت پیدا ہو تو کثرت سے صبح شام اللہ کی تسبیح کرنا, اس وقت تمہارے آنگن میں یہ بہار آئے گی. اس کے بعد آیت 42-44 میں حضرت مریم کی تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت کا ذکر ہے. اللہ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت مریم کو یہ نبی سنائی کہ جو ہے وہ یا مریم ان اللہ ہستفاق وطحرا کے وصطفا کے اللہ نے سائے عالم, اللہ نے تمہیں جو ہے وہ تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت دی ہے, لہذا اب اللہ کا شکر ادا کرو اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ, یعنی اپنے حجرے میں رہتے ہوئے پردے کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے با جماعت نماز میں شرکت کرو. اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی مردانہ ولادت اور ان کے لیے معجزات کا ذکر ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ اللہ نے بشارت دی فرشتوں کے ذریعے حضرت مریم کو کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے عیسیٰ, وہ اللہ کا کلمہ ہوں گے, اس لیے کہ بیٹے کی پیدائش میں, بچے کی پیدائش میں جو حصہ والد کا ہوتا ہے وہ حصہ اللہ کا کلمہ کن ادا کرے گا, وہ اللہ کا کلمہ ہوں گے اور وہ دنیا آخر میں بڑے باعزت ہوں گے, وجیہن فی الدنیا والآخرہ, اور اللہ کے مقربین میں ہوں گے. حضرت مریم کو بھی بڑی حیرت ہوئی کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں. اللہ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے, اسباب اللہ کے پابند ہے, اللہ اسباب کا پابند نہیں ہے. اور فرمایا کہ وہ بچہ ماں کی گود میں بھی ادھیڑ عمر میں بھی لوگوں سے بات کرے گا, اور یہ دونوں کلام معجزانہ ہوں گے. ماں کی گود میں کلام تو معجزانہ نظر آتا ہے, بچہ گود میں تو بات نہیں کرتا, یہ ادھیڑ عمر کا کلام معجزانہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا تھا تو ابھی وہ ادھیڑ عمر میں نہیں تھے, وہ جوانی کی عمر میں تھے, 30 یا 33 برس ان کی عمر تھی. اب کئی 100 برس بعد دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور اب دوبارہ پھر ان کی عمر بڑھنا شروع ہوگی, یہ اسی عمر میں آسمان پر ہے. یہ ہے معجزہ. واپس آئیں گے ادھیڑ عمر کو پہنچیں گے. تو گویا ادھیڑ عمر میں ان کا گفتگو کرنا بھی ایک معجزہ ہے جو یہ معاملہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. اور فرمایا کہ اللہ انہیں تورات اور انجیل یعنی احکامات اور حکمت سکھائے گا, اور پھر اس کے بعد ان کے معجزات کا بیان ہے کہ وہ ایک مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک ماریں گے وہ اڑنا شروع کر دے گا, مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کے مریض کو وہ ٹھیک کر دیں گے, مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیں گے, محفل میں ہر ایک کو بتائیں گے تم نے یہ کھایا ہے اتنا تم جو ہے وہ ذخیرہ غذا کا گھر پہ چھوڑ کر آئے ہو. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا بیان ہے بنی اسرائیل کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ میں تورات کے کلام الہی ہونے کی تصدیق کرتا ہوں, وہ بھی اللہ کی کتاب تھی, تم پر تمہاری شرارتوں کی وجہ سے کچھ چیزیں حرام کر دی گئی تو ان کو پھر سے حلال کرتا ہوں, اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا معبود تمہارا معبود اللہ ہے. ہمیں چاہیے کہ اس اللہ کی عبادت کریں, بس اللہ کی عبادت کرو, اس کی نافرمانی سے بچو اور میری اطاعت کرو. تم میں سے کون اللہ کے لیے میرا ساتھی بنتا ہے اس مشن میں؟ اس وقت کہا حواریوں نے ہم اللہ کے مددگار ہیں, نحن انصار اللہ, یعنی ہم ہیں آپ کے ساتھی لیکن ہمارا مقصد ہے اللہ کے دین کی نصرت. اور پھر حواریوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ ہم ایمان لے آئے, ہم نے آپ کے رسول کی پیروی کی, بس ہمیں بھی آپ شمار کر لیجئے گواہی دینے والوں کے ساتھ. اب ایک حواری تھا ان میں سے جس نے غداری کی, اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرا کے رومیوں کے حوالے کرنے کی کوشش کی تاکہ یہود کے فتوے کے مطابق انہیں صلیب دی جائے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, انہوں نے سازش کی, اللہ نے خفیہ تدبیر کی, وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا. آیت 55-58 میں پھر مضمون ہے, اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام سے, رفع آسمانی کا ان کا مضمون ہے, کیا عیسیٰ میں تجھے جو ہے وہ اٹھا لوں گا اپنی طرف اور تجھے ان لوگوں کے ظلم و ستم سے ان کی شرارتوں سے پاک کر دوں گا جو تمہارے انکار کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جو تمہارے ماننے والے ہیں ان کو میں قیامت تک تمہارے دشمنوں کے اوپر ایک برتری دوں گا, اور آخری وقت آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ہی ان کے ماننے والے وہ یہود کے خلاف لڑیں گے اور یہود کا ایک ایک شخص جو ہے وہ صفحہ سے مٹایا جائے گا, اور قیامت کے دن پھر میں ان لوگوں کو جو آپ کے دشمن ہیں بھرپور سزا دوں گا, اور جو آپ پر ایمان لائے جنہوں نے اچھے عمل کیے میں ان کو ان کی قربانیوں کا پورا پورا بدلہ دوں گا. آیت 69-63 میں اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم کی طرح ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا بغیر ماں باپ کے, تو جو اللہ تعالیٰ بغیر ماں باپ ہی کسی کو پیدا کر سکتا ہے, کیا وہ بغیر والد کسی کو پیدا نہیں کر سکتا؟ حضرت آدم کی تو ماں بھی نہیں تھی, کم از کم ان کی ماں تو موجود ہے نا. تو فرمایا کہ یہ بالکل واضح حق ہے جو نبی آپ کی طرف آ گیا, ہر کی شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. اگر پھر بھی عیسائیوں کا یہ وقت نہ مانے اور ابھی بھی جو ہے وہ بحث کرے تو پھر اب آخری بات رہ گئی ہے, انہیں دعوت مبالا دیجئے, ان سے کہیے کہ آؤ کھلے میدان میں, اپنے بچوں کو اپنی عورتوں کو اپنے عزیزوں کو تم بھی لے آؤ ہم بھی لے آتے ہیں, اور مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو بھی ہم میں سے جھوٹا اس پر آپ کی لعنت پڑ جائے. عیسائیوں کا وقت یہ دعوت قبول کرنے سے گھبرا گیا اور رات و رات وہاں سے چلا گیا. بار بار فرمایا کہ اے نبی یہ حق ہے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے آیا ہے, جو نہیں مان رہا وہ فسادی ہے, اور اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں سے خوب واقف ہے. اس کے بعد آج 64-68 میں اہل کتاب کے لیے بڑی ایمان افروز انداز سے ایک دعوت ہے. اس دعوت کے یہ تین نکات ہیں. سب سے پہلے فرمایا کہ اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل جو ہے وہ یکساں ہے, مشترک ہے. یہ ہے کہ تمہاری کتابیں بھی کہتی ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں, ہماری کتاب بھی یہی کہتی ہے. کسی کتاب میں تحریف شدہ کتاب میں بھی شرک کی گنجائش کوئی موجود نہیں. تو مشترکہ بات کی طرف آ جاؤ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ بنائیں, اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ کریں, اور آؤ ہم حضرت ابراہیم کے اسوے کی پیروی کریں. ابراہیم علیہ السلام کو تم بھی جو ہے وہ ان کو تقدس دیتے ہو, ہم بھی انہیں تقدس دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے, وہ خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے تھے. آؤ ہم سب مل کر ان کے طریقے کی پیروی کریں. نمبر تین, ذرا غور تو کرو اپنے طرز عمل پر بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طرز عمل پر بھی. دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کے زیادہ قریب کون ہے, حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں آج نبی، اور ان کے ساتھ اہل ایمان کر رہے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. ان آیات میں ایک بڑی حکمت ہمیں ملی کہ دعوت کا آغاز کیسے کرنا چاہیے. کسی فریق کو دعوت دیتے ہوئے آغاز میں ان امور کو بنیاد بنایا جائے گفتگو کی جو دونوں کے درمیان قدر مشترک ہوں. اگر ہم پہلے اختلافی مسئلہ چھیڑ دیں گے وہیں سے لڑائی شروع ہو جائے گی. تو جو چیزیں مشترک ہیں وہاں سے بات شروع کر کے اور رفتہ رفتہ جو ہے وہ آپس میں ایک اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. آیت 69-71 میں اہل کتاب کی مسلمانوں سے دشمنی کا بیان ہے. فرمایا کہ یہ اہل کتاب خود تو گمراہ ہیں، اے مسلمانوں یہ تمہیں بھی گمراہ کر کے چھوڑیں گے. یہ جانتے ہیں کہ ہمارا مذہب یہ برق نہیں ہے، ہماری کتابیں تحریف شدہ ہیں، ہمارے پاس اپنے نبیوں کی پوری اسوہ ان کی زندگی محفوظ نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس ان کی کتاب اصل شکل میں محفوظ ہے اور ان کے نبی کی پوری سنت، وہ بھی محدثین کی محنت سے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، پوری کی پوری محفوظ ہے. لہذا یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مشکوک ہے. لیکن اب معاملہ کیا ہو گیا ان کا، حسد کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، خود تو برباد ہوئے ہیں، اے مسلمانوں تمہیں بھی برباد کرنا چاہتے ہیں. اور پھر اہل کتاب کو منامت کی گئی، کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، کیوں حق اور باطل کی آمیزش کرتے ہو، کیوں حق کو چھپاتے ہو جبکہ تم جانتے ہو. اس کے بعد آیت 72-74 میں اللہ تبارک و تعالی نے شعوری منافقت کا ذکر کیا ہے. قرآن مجید میں اکثر وہ منافق ان کا بیان آیا جو شعوری نہیں تھے، خلوص کے ساتھ ایمان لائے تھے. پورا منافقون کہتی ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، ان کے کفر سے مراد قانونی کفر نہیں حقیقی کفر ہے، کہ جب دین کے تقاضے سامنے آئے، جہاد کی باتیں سامنے آئیں، پس پائی اختیار کر کے اور منافقت میں چلے گئے. قرآن پاک کے دو مقامات ہیں کہ جہاں پر شعوری منافقوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہی دھوکہ دینے کے لیے تھا. ایک یہ سورہ آل عمران ہے، ایک انشاءاللہ آگے چھٹے پارے میں سورہ مائدہ میں آئے گا. فرمایا کہ یہودیوں کو بڑا اس بات پر غصہ تھا کہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ اس دین سے پھرتا ہی نہیں ہے. لہذا انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی ساتھ کو متاثر کرو، صبح جا کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، سارا دن ان کے ساتھ رہو، اور شام کو کہو کہ نہیں ہم نے دیکھ لیا یہ سب فراڈ ہے، سب غلط ہے، اور مرتد ہو جاؤ، تاکہ ان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوں اور کچھ لوگ ان میں سے ممکن ہے تمہارے ساتھ وہ بھی اسلام چھوڑ کر آ جائیں. اللہ نے فرمایا کہ اے یہودیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے ہدایت، پہلے فضل اللہ نے تمہیں دے رکھا تھا، اب یہ فضل اللہ نے امت محمد کو دے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور امت محمد کو اللہ نے بتا دیا ہے کہ تم کیا سازشیں کر رہے ہو. لہذا امت محمد قیامت کے دن تمہاری ان سازشوں کے خلاف اللہ کے دربار میں گواہی دے گی اور تمہیں اپنے کیے کی سزا مل کے رہے گی. آیت 73 میں اللہ نے بتایا کہ سارے اہل کتاب بگڑے ہوئے نہیں ہیں، اہل کتاب میں سے کچھ نیک بھی ہیں. یہ بھی دعوت کا بڑا پیارا ایک اصول ہے کہ اگر مخاطب میں کوئی خوبی ہے تو آدمی اس کا اعتراف کرے، تاکہ یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ بس ان کو تو جو ہے وہ خدا واسطے کا بیر ہے اور یہ تعصب میں جو ہے وہ اچھی بات کو بھی نہیں مانتے، بلکہ معلوم ہو کہ اچھی بات کا اعتراف کرتے ہیں اور یہ ہے کہ غلط باتوں کے اوپر ہی تنقید کرتے ہیں. فرمایا کہ اہل کتاب میں بعض ایسے دیانتدار ہیں، اگر ان کے پاس بطور امانت پورا خزانہ رکھا جائے تو وہ پوری دیانتداری کے ساتھ واپس کر دیتے ہیں. البتہ ان میں سے اکثر ایسے بد نصیب ہیں کہ ایک دینار بھی دے دو واپس نہیں کریں گے جب تک کہ ان کے سر پر نہ کھڑے ہو جائے. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے غلط عقیدے کو جو ہے وہ اختیار کر لیا ہے کہ لئیس علینا فی الامیین سبیل، غیر یہودی کے حوالے سے ہمارے اوپر کوئی بات پرس نہیں ہوگی، غیر یہودی کے ساتھ ہم جو مرضی کریں اللہ تعالیٰ میں نہیں پوچھے گا، شریعت صرف یہودیوں کے لیے ہے، غیر یہودی گوئمز ہیں، جنٹائلز ہیں، جو مرضی ہم ان کے ساتھ کریں. فرمایا کہ یہ بات وہ اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں، یہ ان کا خود ساختہ تصور ہے، اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عہد بندگی کو وفا کرے گا اور اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، اللہ ایسے متقیوں سے محبت کرتا ہے، اور جس نے بھی اس عہد وفا کو تھوڑے سے دنیا کے فائدے کے بس بیچ دیا، اس کا سودا کر لیا، اللہ تعالیٰ ایسے بدنظیموں سے نفرت کرے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا، اور نہ ہی جہنم میں ان کو ان کے گناہوں کی سزا دے کر ان کا تذکیہ کر کے انہیں جہنم سے نکالے گا، یہ بدنصیب ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے. آیت 78 میں فرمایا کہ یہ یہودی کتاب اللہ میں تحریف کیسے کرتے ہیں. کتاب اللہ پڑھتے پڑھتے من گھڑت باتیں اس انداز سے پڑھتے ہیں زبان کو موڑ کر کہ لوگ سمجھتے کہ شاید یہ بھی اللہ کی کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب کا حصہ نہیں ہوتا. میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی ایک اسٹائل ہے دیہات میں، عام طور پر دیہاتیوں کو متوجہ کرنے کے لیے خطیب کیا کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ذرا تھوڑا سا وہ ترنم سے پڑھتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ ایک دم سننے والے متوجہ ہوتے ہیں. اب خطیب صاحب جو بھی چیز پڑھیں گے ترنم سے، لوگ سمجھیں گے شاید یہی قرآن ہے. ممکن ہے کہ وہ بعض باتیں اور بھی ترنم سے پڑھ جائیں لیکن لوگ سمجھیں کہ ترنم سے پڑھا شاید قرآن میں ہی ہے. تو وہ بھی یہ کرتے تھے کہ بعض اوقات اپنی زبان کو ایسے موڑتے تھے کہ لوگ سمجھیں یہ قرآن میں سے، حالانکہ وہ قرآن میں سے نہیں ہوتا. اسی طرح سے یہ گڑبڑ ہم نے بھی کی ہے اور قرآن پاک کی تفاسیر میں بعض ایسی چیزیں داخل کر دی ہیں، متن کو بدل نہیں سکتی، اس کی بات کو اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے، لیکن یہ ہے کہ تفسیر کے اندر بعض باتیں ایسی داخل کی ہیں جس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث سے نہیں ہے. لیکن بقول اقبال، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. وہ کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قسمت کا بیان ہے. فرمایا کہ کسی نبی کے لیے امکان نہیں کہ وہ شرک کی تعلیم دے، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو شرک کی پٹی پڑھائی اور نہ ہی کسی اور نبی نے پڑھائی. کیسے ممکن ہے اللہ فرمانے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو نبوت دے، کتاب دے، حکمت دے، اور وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ مجھے یا کسی اور نبی کو، فرشتوں کو، اللہ کو چھوڑ کے رب بنا لو. فرمایا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی نبی نے یہ تعلیم دی ہو. شرک کے لیے دلیل کسی الہامی کتاب میں نہیں ملے گی، کسی نبی کی تعلیمات میں نہیں ملے گی، اور نہ عقل کی بنیاد پر یہ شرک ثابت ہو سکتا ہے. اس کے بعد انبیاء اکرام سے خاص عہد لیا گیا. ایک عہد تھا عمومی، عہد الگ جو تمام انسانوں سے لیا گیا، ایک عہد خاص تھا جو انبیاء سے لیا گیا، وہ آیت 81-282 ہے. اللہ نے ہر نبی سے عہد لیا کہ اگر تمہارے سامنے اگلے رسول آ جائیں جو تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرتے ہوں تو تم ان پر ایمان لانا، ان کا ساتھ دینا. ہر نبی نے کہا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایسا ہی کریں گے. اب اس عہد کو اللہ نے یہاں پر کیوں بیان کیا کہ اگر نبی نے عہد کیا ہے تو اس نبی کا اطلاق ان پر بھی ہوگا جو نبی کو نبی مانتے ہیں. اگر میں نبی مانتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جو نبی کا عہد ہے میں بھی اس عہد کو پورا کروں گا. کیوں یہ عہد میرے نبی نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے نبیوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہماری موجودگی میں اگلے رسول آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، ان کا ساتھ دیں گے. اپنے نبیوں کے عہد کا خدا کے لیے پاس کرو. آخری نبی آ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آج موسیٰ علیہ السلام ہوتے، عیسیٰ علیہ السلام ہوتے، وہ بھی ان کو رسول مانتے، تم ان کے نام لیوا ہو، لہذا ان کے نام لیوا ہونے کا پاس کرو اور تم بھی ان پر ایمان لاؤ. اور فرمایا کہ اگر کسی نے اپنے نبی کے اس عہد کا پاس نہ کیا تو پھر اللہ کے نزدیک ایسے لوگ فاسق ہیں. اس کے بعد آیت 83 میں فرمایا کہ اس پوری کائنات کا دین اسلام ہے. اسلام کے معنی ہے فرما برداری. کائنات کی ہر چیز چاہے خوشی خوشی چاہے مجبوری سے اسی ضابطے کی پابندی کر رہی ہے جو ضابطہ اس کے لیے اللہ نے بنایا ہے. لہذا مسلمانوں سے، انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا ہے، تم بھی اپنے تمام اختیار کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال دو. کائنات میں ہر چیز، سورج، چاند، زمین، ستارے، یہ سب اللہ کے حکم کے مطابق کام کر رہے ہیں. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. تو تم بھی یہی کچھ کرو کہ تم بھی اپنے اختیار کو قربان کر دو اور اپنے اختیار کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کرو، اس کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج 84 میں فرمایا کہ ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے. فرمایا کہ نبی ان پر واضح کر دیجئے کہ ایمان صرف اسی کا اللہ کے نزدیک مقبول ہے جو ہر نبی کو مانے. لہذا ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں. کچھ انبیاء کے یہاں پر نام دیے گئے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اور کہا کہ ہم کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے. لہذا اہل کتاب اگر کسی ایک نبی کا بھی انکار کر رہے ہیں، ان کا شمار مومنوں میں نہیں ہوگا. اس کے بعد آخری آیات ہے اس پارے کی، آیات 85-91. فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جس نے بھی اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز قبول نہیں کرے گا اور ایسے بدنصیب آخرت میں خسارے میں ہوں گے. خاص طور پر اہل کتاب کو پھر متوجہ کیا گیا فرمایا گیا کہ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق. اللہ تعالیٰ کیسے اس قوم کو ہدایت دے کہ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا ہے, ان کے دل ایمان لا چکے ہیں, وہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ رسول رسول برحق ہیں. تو جو آدمی سب کچھ جانتا ہو پھر بھی نہ مانے, اب اسے کیسے ہدایت دی جائے؟ فرمایا کہ ایسے لوگوں پر لعنت کرتا ہے اللہ, لعنت کرتے ہیں فرشتے, اور لعنت کرتی ہے پوری انسانیت, اسی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے بشرطے کہ اگر انہوں نے توبہ نہ کی. ہاں اگر توبہ کر لی اور ایمان لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اسلام کو قبول کر لیا, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا. لیکن خدا نہ خواستہ بغیر توبہ کیے ہوئے مر گئے تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان سے عذاب کو نہیں ٹالے گا. یہ قیامت کے دن اگر چاہیں گے کہ زمین پر سونا بھی بطور فدیہ دیں, اللہ تعالیٰ پھر بھی وہ فدیہ قبول نہیں کرے گا اور کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا. یہ ہے اس سورت کی آخری آیت کہ وما لہم من ناصرین, کوئی ان کا مدد کرنے, یہ اس پارے کی آخری آیت, کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. ہر سے آخر میں آج کی مزید باتوں کے حوالے سے دو اہم نقطے. سورہ بقرہ کا جو حصہ آج ہم نے پڑھا اس میں اللہ نے فاضل مال کے حوالے سے بڑی اہم ہدایات دی ہیں. اگر یہ مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے خلوص کے ساتھ, اپنے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا لیں گے اور بھرپور اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا, اور خدا نہ خواستہ اگر سود میں اس مال کو ملوث کر دیا تو دنیا کے اندر بھی بے برکتی اور جو ہے وہ بے سکونی ہے اور آخرت میں بھی شدید عذاب ہے. اور سورہ آل عمران میں اہل کتاب کی روش ہمارے سامنے آئی, اگر ہم نے بھی ان کی روش اختیار کی, ان کی طرح ہم نے بھی شریعت سے پہلو تہی کی, تو دنیا اور آخرت کے اعمال کی بربادی ہے. اور اگر ہم نے اس کے برعکس روش اختیار کی اور شریعت کے اوپر عمل کیا تو دنیا کے اندر بھی نعمتیں ہیں, آخرت میں بھی سعادتیں ہیں. اللہ تعالیٰ میں سعادتوں کی راہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات. انشاءاللہ 13 اپریل سے عربی گرامر کی ایک کلاس شروع ہو رہی ہے بعد نماز مغرب حق اسکوائر میں, اشفاق اول ہاسپٹل ہے یہ ویسی روڈ پر, انشاءاللہ اس کے پیچھے حق اسکوائر ہے, جو بھی حضرات شریک ہونا چاہیں وہ شریک ہو جائیں 13 اپریل کو انشاءاللہ. انشاءاللہ آج یہاں پر تو تیسرے پارے کا خلاصہ تو آپ کو ایک ہی صحبت